फेर लगाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین احکام حج سلسلہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں قبلہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب کے ساتھ, اور الحمدللہ اس سلسلے میں اللہ کی رحمت سے احکام حج بیان کیے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے یہ سب ماشاءاللہ محنت مدنی چینل کی, اور اللہ کی رحمت سے حجاج کرام یہاں پر شرکت بھی کرتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات بھی حاصل کرتے ہیں. دنیا بھر کے حاجی صاحبان بہت مسرور ہوتے ہیں جب ان کی بات کی جاتی ہے, ان کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اور خاص طور پر کرنٹ افیئرز, کرنٹ مسائل, جو ظاہر ہے کہ جدید دور کے اعتبار سے کئی نئے نئے مسائل بھی آتے ہیں, اور ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کی جدید تحقیقات بھی اس طرح سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور بہت سارے مسائل ابھی یوں سمجھیے کہ پائپ لائن میں ان کے پاس ہوتے ہوں گے جو کہ آہستہ آہستہ سالو ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پاس پہنچتے رہیں گے اس سلسلے کے بھی ذریعے. اور مفتی صاحب کا ماشاءاللہ فیس بک پیج ہے اس پر بھی, اور آپ ماشاءاللہ تصنیف بھی فرماتے ہیں, کتابی صورت میں بھی یہ مسائل ہمیں ملتے رہتے ہیں. تو بہرحال حج کے حوالے سے خاص طور پر یہ سلسلہ پیش خدمت ہے, خاص طور پر حجاج کرام جو اس سال حج کا شرف پانے والے ہیں ان کو تو بہت زیادہ پریپریشن کی ضرورت ہے, اور ایک ایک قدم اور ایک ایک بات کو پھونک پھونک کر اور پوچھ پوچھ کر اگر کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو فائدہ ہوگا, اگر پوچھیں گے نہیں تو بڑے بڑے مسائل پیش آ سکتے ہیں. لاکھوں روپے کا خرچہ آپ کر رہے ہیں اور پوچھے بغیر یا تھوڑی سی غفلت کی بنا پر ایسا نہ ہو کہ آپ کا سفر بیکار ہو جائے یا سفر میں کمی رہ جائے, نقص رہ جائے, عیب پیدا ہو جائے, یا بعض اوقات جو ہے بڑے بڑے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, دم اور بدنے بڑھ جاتے ہیں جو کہ بعض اوقات لاکھوں اور ہزاروں روپے آپ کے اوپر مزید چڑھ جاتے ہیں. پہلے بھی بعض لوگ تھوڑا بہت قرض وغیرہ لے کر پیسے جوڑ کر جاتے ہیں, مزید دم وغیرہ دینا پڑ جائے تو اور بھاری پڑ جاتا ہے. تو کیوں غفلت کی جائے بھائی, کیوں پوچھ کر نہ چلیں, تو سیکھیں گے, پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس طرح کے عیب سے اور نقص سے بچ سکیں گے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اگر بغیر پوچھے اور بغیر پریپریشن کے بس اس کو نارمل لے کر کہ چلو بھائی جیسے سب کر رہے ہوں گے میں بھی کر لوں گا, ایسے کوئی سوچ رکھتا ہے حاجی صاحب بالخصوص ان دنوں میں, تو اس کو کیا فرمائیں گے آپ؟
حج پہ جانے سے پہلے ایک غالب طبقہ ہے, یعنی ایک بڑا طبقہ ہے جس کو فکر ہوتی ہے بیگ کی, کپڑوں کی, لے کے کیا جانا ہے, دوائیوں میں کیا لے کے جانا ہے, مطلب کہ میڈیکل کے حوالے سے کیا تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں,
کھانے پینے کی ٹینشن بھی,
کھانے پینے کی بھی ٹینشن ہوتی ہے. مسائل جو ہے جب وہ مطاف میں اترتے ہیں انہیں طواف یاد آتا ہے, صحیح کی طرف جاتے ہیں تو صحیح یاد آتی ہے. بعض وہ ہیں جو یاد آنے کے بعد تھوڑی زحمت اور کر لیتے ہیں کہ اب اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو پوچھ بھی لیتے ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو یہ زحمت بھی نہیں کرتے, پوچھتے بھی نہیں ہیں.
صحیح.
اچھا اب پھر غلطیاں ہوتی ہیں, طرح طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ مسئلہ ہی پتا نہیں ہے تو جو کر کر آیا ہو صحیح یا غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟
صحیح بات,
اسے تو پتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے.
صحیح بات.
تو جب ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے, سیکھا جاتا ہے, نالج کی جو اہمیت ہے, پہلا مرحلہ اس کا یہی ہے کہ بندہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے اور اس کے بعد عبادات کی حفاظت کرے. تو عبادات کے ادائیگی کے اندر غلطیاں واقع ہوں اور وہ بندہ خطا کر کر آ جائے, اتنا لمبا سفر, اتنے اخراجات, اتنی مشقت, اور وہاں نقص رہ جائے, تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے.
صحیح. بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر گورنمنٹ سے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی ایک ذمہ دار بناتی ہے, گروپ بناتی ہے, گروپ لیڈر جس کو کہتے ہیں. اچھا کاروان والے لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے, ہمارا طواف صحیح کروائے, ہمارا حلق ٹائم پر ہو, قربانی صحیح ہو, ہم منا میں ٹائم پہ پہنچیں, عرفات کے جو بھی مسائل ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے, اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو اس کے سر پہ ہے. تو کیا یہ سوچ صحیح ہے یا انڈیویجلی خود سیکھنا پڑے گا؟
دیکھیے اس کی ذمہ داری حد تک تو ہے کہ وہ وقت پر منا لے جائے, وقت پر عرفات لے جائے, وقت پر ہر جگہوں پر لے جائے.
صحیح.
لیکن آگے انفرادی چیز تو آپ نے کرنی ہے, پھر بعض اوقات اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، بعض اوقات بندہ بچھڑ جاتا ہے. اب وہ مزدلفہ سے آ رہے تھے جناب اور بچھڑ گئے، اب کیا کرنا ہے، اب رمی کی طرف کیسے جانا ہے، چلے گئے تو اب کرنا کیا ہے. تو یوں حج کے مسائل نماز روزے کے مسائل سے کئی اعتبار سے مختلف ہیں. ایک اس اعتبار سے مختلف ہے کہ نماز روزہ ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے جناب یا نماز روزہ شروع سے بچپن سے جب سے آنکھ کھولتے ہیں گھر میں رکھا جا رہا ہوتا ہے. حج کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ پہلی ایک مشقت ہے. دوسری مشقت یہ ہے کہ حج کے جو مسائل ہیں بالکل جدا گانا ہے، نماز روزے سے میچے نہیں کرتے.
بالکل
اپنے اس کی تقاضے ہیں، اپنے اس کے کفارے ہیں، اپنے اس کی ادائیگی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پاکی ناپاکی، پاکی ناپاکی نماز کے تعلق سے اگر ہم لیں تو فرض ہے،
صحیح ہے.
طواف بھی ایک عبادت ہے، وہاں یہ واجب ہے. تو ایک طرف فرض، ایک طرف واجب ہے. پھر نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے، قراءت ضروری ہے. پورے حج کے سفر میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو کہنا فرض ہو سوائے تلبیہ کے، یعنی تلبیہ یا اس کے قائم مقام جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے،
وہ بھی ایک بار،
وہ بھی کم از کم ایک بار جب بھی احرام باندھے گا.
صحیح.
جب جب احرام میں آئے گا ایک بار.
اور ویسے ہم جو تین بار کہتے ہیں وہ مسنون طریقے میں آئے گا؟
جی ہاں، مسنون طریقے میں آئے گا. اس کا مطلب کہ ادب یہی ہے، جب بھی کہا جائے تین مرتبہ کہا
تلبیہ
جائے.
تین بار کہا
جی. پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب جب مومنٹ چینج ہو تلبیہ کہنا جو ہے مستحب ہے، بلند آواز سے کہیں. بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پڑھا رہا ہوتا ہے دوسرے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تلبیہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ التجا کرنا، مولا کریم میں حاضر ہو گئے ہوں.
صحیح.
تو یوں ہر ایک اپنی پڑھے،
صحیح.
اپنی تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے یہ صدا لگائے. تو اس کے علاوہ کوئی ایسا مطلب کہ وظیفہ، ورد، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو حاجی کے لیے پڑھنا ضروری ہو.
ٹھیک ہے.
ایک اعتبار سے کتنی آسانی ہے،
صحیح ہے.
نماز کے اپنے تقاضے ہیں. تو زیادہ تر جو اعمال ہیں وہ ایکٹیویٹی پر مشتمل ہیں اور ترتیب پر مشتمل ہیں اور وقت پر مشتمل ہیں. کہ اس وقت تک کر لیا تو ٹھیک، اس کے بعد کیا تو اب کفارہ.
صحیح.
وقت آ گیا، ایکٹیویٹی کیا ہے جناب؟ آپ نے صحیح کرنی ہے، آپ نے طواف ادا کرنا ہے، آپ نے جا کے عرفات کے میدان میں ٹھہر جانا ہے، آپ نے منا میں راتیں گزارنی ہے، آپ نے مزدلفہ میں جو ہے رات گزارنی ہے، پھر طلوع فجر کے بعد وہاں ایک لمحہ کم از کم ٹھہرنا ہے. تو زیادہ تر اعمال ایکٹیویٹی سے متعلق ہیں اور پھر تقدیم و تاخیر نہ ہو، اپنے وقت پر ادا ہو، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے، ہماری دلچسپی نہیں ہوتی.
ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہ تو آپ نے باتوں میں ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ پڑھنا جو ہے نا وہ تلبیہ کے علاوہ کہیں پر بھی حج میں ارکان میں ہمیں لازمی نظر نہیں آتا. جی. اگرچہ ہمیں دعائیں مختلف جگہوں پر مختلف ملتی ہیں، جیسے کہ طواف.
وہ دعائیں دیکھیں مستحبات میں ہیں یا بعض دعائیں مسنون اس میں آ جاتی ہیں.
صحیح.
تو طواف کی بھی جو دعائیں ہیں،
اب عموماً دیکھتے ہیں کہ حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والے اسی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی دعائیں ہر چکر میں الگ دعائیں بھی کیسے پڑھیں گے.
دیکھیں اس طواف کی جو روح ہے نا، وہ روح ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ رکھے. اگر کسی کو ان دعاؤں کا معنی پتا ہے تو وہ دعائیں پڑھنا تو اس کے لیے اتنا بڑا عظیم ذخیرہ ہے.
صحیح.
کہ اس سے یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے. دعائیں یاد نہیں ہیں تو بھی کوشش کریں کہ کچھ دعا پر نظر پڑتی رہے.
صحیح.
اچھا اب تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ابھی جناب حجر اسود سے نکلے ہیں اور رکنے عراقی پر پہنچے ہیں، دعائیں ختم ہو جاتی ہے.
اتنا سلو چلتے ہیں،
اتنا سلو چل رہے ہوتے ہیں. تو اس دعا کا تکرار کیا جا سکتا ہے. دعا ہی پڑھی جائے ضروری نہیں ہے، درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس وقت اپنے آپ کو، یعنی طواف ایک عبادت ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعظیم بجا لانا. تو بندہ اس کا دل بھی حاضر ہو، اس کی زبان بھی حاضر ہو، اس کی روح بھی حاضر ہو کہ میں جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا شعار قرار دیا ہے کہ اس کی تعظیم کرنا، میری تعظیم کرنا ہے، آج میں اس گھر کے گرد چکر لگا کر یہ تعظیم بجا لا رہا ہوں. تو یوں طواف صرف بدن کا عمل نہیں ہے، یہ پوری توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جانے کا اور خانہ کعبہ کا جو خالق ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف ہو جانے کا نام ہے
توجہ رہے.
یہ سب سے
بہت اچھی بات ہے. یعنی یہ پریشانی بھی ختم ہوئی کہ آپ نے طواف کیے ہر چکر میں اگر دعا نہیں بھی پڑھنی تو کوئی ضروری نہیں ہے, آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا یا جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھتے رہیں اور اپنی لو رب تعالیٰ کی طرف لگا کے رکھیں. اور خاص طور پر جب رش کا ٹائم ہو, آپ نے طواف کرنا ہے, آپ دعا میں مشغول ہوں گے, کہیں گر نہ جائیں, کہیں کچلے نہ جائیں, کہیں آپ کا کسی کو کندھا وغیرہ نہ لگتا رہے, تو اس بات کا خیال رکھے کہ خود بھی تکلیف سے بچیں اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائیں.
لیکن اشفاق بھائی ایک بات اور ہے, وہ بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور پتا ہے کہ بڑا سخی بادشاہ ہے اور جو چاہو گے وہ ملے گا, وہ سوچ کر جاتا ہے
کیا کیا لوں گا,
یہ مانگوں گا, یہ مانگوں گا یا یہ کام کرنا ہے میں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطائیں کرنے والا ہے, وہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, بخششیں عطا کرنے والا ہے, اس کے بارگاہ اس نے تو خود بلوایا ہے.
صحیح,
لوگ آتے ہیں, حج تو بہانہ ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ لوٹنے کا بہانہ ہے. اسی طریقے سے میدان تو بہت سارے ہیں, بظاہر دیکھا جائے تو عرفات بھی ایک عام سا میدان ہے, لیکن اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کی جگہ قرار دے دیا ہے کہ جو یہاں آئے گا حج کی حالت میں, حج کے احرام کے ساتھ آئے گا, نو ذوالحجہ کو آئے گا, اس کی مغفرت کر دی جائے گی, سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ مختلف بہانے رکھے ہیں ہمارے لیے, تو دعاؤں پر بھی فوکس دینا ایک اہم ذمہ داری ہے. بزرگان دین کی تو عادت تھی, یعنی کئی بزرگان دین کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں, انہوں نے صرف دعاؤں ہی پر کتابیں لکھی ہیں.
اچھا,
مقصد یہ ہے کہ بندہ وہاں جاتا ہے تو کوئی دعا وہ طواف کے وقت مانگے, تو کوئی سعی کے وقت مانگے, تو کوئی دعا آب زمزم کے کنویں کے پاس مانگے, تو کوئی مزدلفہ میں مانگے. اسی طریقے سے ستر الاستغفار ایک دعا آتی ہے, استغفار ہے, مینا کی رات اس کو پڑھا جائے, بڑی بابرکت دعا ہے. خاص جو مینا کی رات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے عبادت کے تعلق سے. اسی طریقے سے مزدلفہ کی جو رات ہے جس سے ہو سکے وہ عبادت کرے, اس جیسا رت جگہ کوئی نہیں, اتنی عظمت والی رات ہے. پھر عرفات کے پورے وقوف میں دعا اور گریہ زاری ہی عبادت ہے. تو مانگنا کیا ہے, اس کا بھی ایک اسلوب ہے, یہ بھی ایک سلیقہ ہے. اچھا, یہ سلیقہ کہاں سے ملے گا؟ رفیق الحرمین کے اندر 3-4 صفحات کے اندر دعائیں دی ہوئی ہیں
اردو میں.
تو حاجی ایک نظر ڈال لے کہ یہ دعائیں ہیں کیا, جملے کیا ہیں, ایک نظر ڈالنے سے اس کا ذہن مستاذر ہو جائے گا.
چاہے تو دیکھ کے پڑھ لیں,
لطف تو زبانی مانگنے میں, یعنی جو درد اندر ہے,
صحیح بات,
جب وہ زبان پر آتا ہے تو اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی دعا مقبول بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے, دیکھ کے بھی پڑھ لیں.
آپ نے جو بات کی نا, وہ پوری پوری کتابیں دعاؤں پر اور ہیں, وہ تقریباً ہمیں عربی میں زیادہ تر ملتی ہیں, یا عربی دعاؤں کی طرف لوگوں کی ایک زیادہ فوکس ہوتا ہے.
جی,
اور اس میں یہ بھی رہتا ہے, وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آ رہا, جو اپنی نمازیں صحیح نہیں کر پا رہے, اتحیات اور دعائے قنوت کے مسائل ہیں, اگر ان کو ان دعاؤں کا کہا جائے تو وہ کیا ٹانگ ہاتھ توڑتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. ایسے لوگوں کو اس سے نہ روکا جائے کہ بھائی آپ جو دعائیں نارملی مانگتے ہو, جو صحیح زبان پہ وہی مانگ لو.
جی, لیکن رفیق الرحمن کی دعاؤں پر ایک نظر پڑ جائے گی,
وہ تو بہت اچھی دعا,
سلیقہ آ جائے گا.
اردو میں ہے وہ تو لاجواب,
مانگنا کیا ہے.
صحیح بات ہے, ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے, گفتگو ہو رہی ہے حج کے حوالے سے, عمرے کی, مدینے کی, مکے کی مزیدار باتیں ہیں. آپ رہیے ہمارے ساتھ. آج کا سوال ہے کہ میقات کتنے ہیں, کتنے میقات ہیں آپ بتائیے. دنیا بھر کے میقات جو ہیں وہ کچھ ان کی تعداد ہے, آپ نے وہ ڈیجٹ بتانا ہے, وہ عدد بتانا ہے, آپ کا نام ہو سکتا ہے ہم سلسلے میں شامل کریں.
ایک اشارہ دے دیں ناظرین کو,
میقات کتنے ہیں,
ایک اشارہ بھی دے دیں.
ایک ہی سوال کا اتنا سا جواب ہے,
ایک اشارہ بھی دے دیں.
اشارہ دے دیں.
وہ میقات دنیا بھر میں نہیں ہے, سارے کے سارے میقات خطہ عرب میں,
سب کے لیے وہ ایک باؤنڈری کے طور پر ہیں,
خطہ عرب میں. اور مکہ مکرمہ سے کوئی 200 کلومیٹر ہے, تو کوئی 70, تو کوئی 92, بس کتنے ہیں یہ ناظرین نے بتانا,
تعداد آپ نے بتانی. وہ پوری دنیا والوں کے لیے الگ الگ, پاکستان والوں کے لیے ایک ہے تو کسی کے لیے ایک ہے, تو یوں کر کے وہ تعداد آپ نے بتانی کہ کتنے میقات شریعت نے مقرر کیے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے ناطخہ محمد آصف اتاری موجود ہیں. آئیے آصف بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے بس مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 بولو اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ مولا 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 حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھایا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرمائے پورا مدعا فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے زمزم کا جام وہ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو اللہ ہاتھ میں زمزم کا جام گو پی کر کروں میں پھر دعا پی کر کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 کاش زیر گنبد خضرا پیسیاں ایمان پر ہو خاتمہ ایمان پر ہو خاتمہ یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا بخش دے عطار زار کو تو دے حساب بخش دے بدکار زار کو مولا 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 تو بے حساب بخش دے بدکار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا
ماشاءاللہ آصف بھائی سے ہم کلام سن رہے تھے حج کے حوالے سے، الحمدللہ سلسلہ جاری ہے احکام حج. مفتی صاحب، کسی نے سوال کیا ہے کہ تسری کیا چیز ہے؟
دیکھیں، ہمیں معلوم نہیں ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے.
اچھا،
جو عرب میں رہتے ہیں تو وہ حکومت کے پاس فارم جمع کرواتے ہیں، درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں حج کرنے کی اجازت دیں.
اچھا،
تو حکومت انہیں جو اجازت دیتی ہے، جو پرمیشن دیتی ہے، اس پر جو لیٹر ایشو کرتی ہے، کارڈ جاری کرتی ہے، تو وہ تسری کہلاتا ہے.
اچھا،
وہاں جو ہے وہ کئی شہروں میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، لا حج الا بالتسری، کوئی بغیر تسری کے حج پر نہ آئے.
اچھا،
تو اس پر پھر روک تھام ہوتی ہے، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، اور اس سمجھ میں بھی آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے بغیر کسی نظم کے مکہ مکرمہ آ جائیں تو وہ کیا کریں گے.
صحیح،
لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیس کم رکھی جائے اور قریب کے لوگوں کو زیادہ رعایتیں دی جائے. اب ایک شخص جدہ میں رہتا ہے، وہ بھی تسری لے، تو بات تو تھوڑی سی سخت ہے، لیکن قانون کو فالو کرنا ہے اور قانون کے مطابق عمل کرنا ہے،
نظام کو صحیح چلانے کے لیے ہے. بہت اچھی بات ہے. کچھ کال شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب پریزنٹیشن دیا کرتے ہیں، ہر سلسلے میں دیتے ہیں. اور آج پریزنٹیشن کس حوالے سے حضرت؟ کل تو ہمیں کافی آپ نے احرام کے حوالے سے بتایا تھا، اور
احرام کی پابندیوں میں سے خوشبو کل طلب رہا، آج ایک پابندی لباس کی پابندیاں، وہ سمجھیں گے،
اس کو تفصیل سے سمجھیں گے،
تفصیل سے سمجھیں گے. اور اس کے علاوہ طواف کی اقسام اور طواف کے کچھ مسائل بھی.
کل حج کی اقسام اور حج کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سنی تھی. کال شامل کر.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس بندے نے شوال کا چاند مدینہ شریف میں دیکھا ہو، پھر وہ ادھر سے کپڑوں میں جدہ شریف میں آ گیا ہو، ابھی اس کا حج کا ارادہ ہو، تو اس کے کون سا حج کرنے کا، اس پہ کون سا حج لازم ہوتا ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیے، جدہ ہل کے اندر ہی ہے، اور اگر یہ ہل میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، تو یہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج افراد ہی ادا کریں گے.
ٹھیک ہے. ہلی کون ہے، میقاتی کون ہے،
جی،
اور حرامی کون ہے؟ یہ بھی سوال بنتا ہے.
مکہ مکرمہ آسان رہنے والا، جس کی رہائش مکہ مکرمہ میں ہے
یا حدود حرم کے اندر،
حدود حرم میں ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ تو پھیل گیا ہے. کچھ آبادی بڑھ گئی ہے، جیسے نواریا کی طرف اب جو آبادی ہے، نواریا حرم میں نہیں ہے. جو حرم میں رہتے ہیں وہ حرم میں بھی کہلاتے ہیں، مکے بھی کہلاتے ہیں، اور حرم کے باہر میقات کے اندر رہتے ہیں وہ حلی کہلاتے ہیں.
صحیح.
اور جو میقات کے باہر رہتے ہیں
جیسے ہم لوگ،
جی ہاں، وہ آفاقی کہلاتے ہیں.
آفاقی میقاتی بھی کہہ سکتے ہیں،
میقاتی بھی کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. کال.
ماشاء اللہ، سبجل مدنی چینل کا سلسلہ احکام حج ہر سال کی طرح اس سال بھی خوب خوب برکتیں لٹا رہا ہے. اللہ کریم اس کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے، اور مفتی صاحب کو، اشفاق بھائی کو، اور مدنی چینل کی ٹیم کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، جو عازمین حج کے لیے اتنا بہترین اہتمام فرما رہے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی یہ ہو چکا، اور یہ مسئلہ ذہن میں اس کا ایک جواب جو ہے وہ درکار ہے، کہ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی ترکیب کی گاڑی کی، جس کے اندر گاڑی نے ابیار علی کی طرف نہیں جانا تھا، میقات پر سے ٹھہرنا نہیں تھا. ہم لوگوں نے احرام پہلے زیب تن کر لیے، نوافل بھی ادا کر لیے، مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، اور غم مدینہ کہہ لیں، مدینہ سے جدائی کا وہ لمحات تھے، وہ کیفیت تھی، اس کے اندر ہم نے نیت اس وقت نہ کی، اور حتیٰ کہ مدینہ شریف نکل آیا، اور جب بالکل میقات کے ہم نزدیک پہنچے ہیں، اس وقت ہمیں خیال آیا کہ ہم نے نیت نہیں کی. تو فوری طور پہ ہم لوگوں نے نیت کی، لیکن کیونکہ گاڑی اپنی ایک تیز رفتاری سے گزر رہی تھی، تو وقت بڑا قلیل تھا. اس میں ہم نے تلبیہ جب پڑھنا شروع کیا، تو شاید کہ مکمل تلبیہ نہ پڑھ پائے ہوں کہ میقات گزر گئی. تو ایسی صورت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا اس صورت میں ہمارے اوپر اب دم آئے گا؟
دیکھیے، تلبیہ جو ہے، ایک تو پورا تلبیہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے قائم مقام الفاظ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل کوئی لفظ کہہ لیا تلبیہ کی نیت سے، تو وہ بھی تلبیہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے. اور ایک ہے بالکل جو ہے نا وہ مسجد، لیکن جو بورڈ ہے وہ مسجد تھوڑا سا آگے لگا ہوا ہے، یعنی جہاں لکھا ہوا کہ جناب میقات شروع ہو رہی ہے، تو اگر آپ کا یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ثنا کے الفاظ تو آ رہے ہیں تو شروع کا حصہ بھی کہہ لیا تھا آپ نے یا آپ حضرات نے، تو تلبیہ تو ادا ہو گیا، اب رکنا وہاں ضروری نہیں ہے، پہلے سے مدینہ منورہ سے کوئی احرام کی چادریں پہن چکا ہے، تقاضا ہے نا احرام کی نیت کے بعد صلہ و لباس مرد جو ہے وہ نہ پہنے، وہ تقاضا پہلے سے آپ پورا کر چکے تھے، اب نیت کرنی تھی تو نیت آپ نے میقات سے پہلے کر لی اور تلبیہ کا قائم مقام لفظ بھی کہہ لیا، تو پھر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، کسی قسم کی تشویش کی بات نہیں ہے۔
اچھا یہ بھی شاید پر ہیں، ابھی خود متذبذب ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا پہنچ گئے تھے یا پیچھے تھے کچھ، تو ایسے شک کے موقع پہ کیا کیا جائے؟
دیکھیں شک یوں ہے کہ 8-9 مہینے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہیں
کیسا شک ہے،
یا ہو سکتا ہے رمضان میں گئے ہوں تو فوری اگر پوچھ لیا جائے ایسا مسئلہ علماء سے
صحیح ہے،
تو پھر بندہ اپنی کیفیت بھی بیان کر دیتا ہے،
صحیح
ابھی یوں ہوا تھا تو یوں ہوا تھا تو یوں، اور سامنے والے کو متعین ہی نہیں ہے میری کیفیت کیا تھی، پہلے وہ ایک ظن غالب سے اپنی کیفیت متعین کرے گا اور اسی کیفیت پر پھر رہنمائی حاصل کرے گا۔
ظن غالب کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیگمنٹ کریں گے، ایسا نہ کیجیے گا۔ ایک کال،
احرام کی حالت میں نال وغیرہ سے منہ صاف کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال تھا میرا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ احرام کی حالت میں سر پر بازو رکھ کر سو سکتے ہیں یا نہیں، یا گاڑی وغیرہ میں سیٹ پر سر رکھ کر سو سکتے ہیں یا نہیں؟
تین سوال ہو گئے، احرام کی حالت میں رومال سے ناک یا منہ صاف کر سکتے ہیں؟
رومال یوز نہیں کر سکتے، پہلے سوال کا یہ جواب ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟
دوسرا یہ کہ سیٹ یوں کر کے سو سکتے ہیں ہاتھ منہ پہ رکھ کے؟
اس میں دیکھا جائے گا کہ کیفیت کیا ہے، اگر تو چہرہ چھپتا ہے تو ممانعت ہوگی ورنہ ممانعت نہیں ہوگی۔
سفر بس کی پیچھے والی سیٹ سے
جیسے سیٹ ہے کسی نے ٹیک لگا لی ہوں،
جی صرف پیشانی لگ رہی ہے،
پیشانی لگی ہے تھوڑی سی، چہرہ نہیں چھپا،
چہرہ نہیں چھپ رہا،
چہرہ نہیں چھپا ہے تو ایک جدا گانا بات ہے۔ چہرہ آپ دیکھیں جہاں ہوائی جہاز ہے
جی،
اس کی ٹرے نکلتی ہے بعض اوقات، بعض لوگ پورا سر اس پہ رکھ دیتے ہیں،
وہ تو پورا منہ چھپتا ہے،
پورا منہ چھپ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تکیا رکھ لیا جناب، تکیا رکھ کے پورا جناب چہرہ چھپا لیا، تو پورا چہرہ نہ چھپے، وہ کیفیت منع ہو جائے گی، اس کے پھر کفارے بھی آئیں گے، اور ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کی رخصت ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو نزلہ ہو گیا ہے، ٹیشو یوز کرنا ہے، ٹیشو رومال دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟
دیکھیے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں ٹھیک ہے، یا یوں کریں گے کم از کم، یعنی منہ کا ایک متعدد یعنی کافی مقدار میں حصہ چھپ جاتا ہے، اس کا ایک اور طریقہ ہے، ٹیشو لے ناک کے سوراخ پہ یوں کر کے،
جیسے یہ رومال ہے
جی،
تو اس کو یوں کر لیں
ایک کونے سے جو نا،
اچھا
اس اعتبار سے کہ ہونٹ نہ چھپے، ارد گرد کا حصہ نہ چھپے،
صرف آپ یہ صاف کر لیں جو بہ رہا ہے،
یوں صاف کر لیں،
ہونٹ نہ چھپے، گال وغیرہ زیادہ نہ
چھپے،
تھوڑا حصہ چھپا کر کام،
یہ چلانا نہیں ہے، یہ پہنچنا ہے،
پہنچنا ہے،
جو یوں کر رہا ہے وہ چھپا رہا ہے،
یہ بھی تو پہنچ ہی رہا ہے،
دیکھیں فرق ہے نا،
اچھا
پہلے یوں کیا پھر نیچے آئے، چھپا نا،
چھپا بھی
اور یہ پہنچ رہا ہے،
ٹھیک
ہاں،
بہرحال باریکی،
منہ چھپانا منع ہے، منہ چھپانے سے بچنا ہے، اب اس کے راستے خود ڈھونڈنے۔
ٹھیک ہے، آئیے سیگمنٹ کرتے ہیں، ہمارے سلسلے میں تین سیگمنٹ ہیں، ایک ہے ایسا نہ کیجیے گا، دوسرا سیگمنٹ ہے مدنی منع کے ساتھ حج قدم بہ قدم، اور تیسرا خصوصی ہمارا جو پریزنٹیشن ہے مفتی صاحب دیتے ہیں وہ، تو آئیے پہلا سیگمنٹ لیتے ہیں، ایسا نہ کیجیے گا۔
یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔
میرا نام کاشف رضا ہے، اور میں جب حج پر گیا تو میں نے دیکھا وہاں لوگ جمرات کو کنکری مارتے ٹائم اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں، بالکل بھی ایسا نہ کیجئے، وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، نہ کہ سیلفیاں بنانے کے لیے، ایسا نہ کیجئے گا، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔
اگر سیلفی بناتے ہوئے کوئی اچھی نیت کر لیں، مفتی صاحب کو ارادہ ایسا ہو کہ میں لوگوں کو سکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، کوئی اچھی نیت بنتی ہے آپ کو نظر آتی ہے
کیا چیز؟
سیلفی بنا رہے ہیں کوئی جمرات پر، کیا کوئی اچھی نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں؟
کسی اچھی جگہ سیلفی بنانی چاہیے،
وہ بھی تو اچھی جگہ نہیں،
ملامت ملامت کی جگہ ہے،
اچھا
ٹھیک ہے، تو ملامت وہاں پر ہے شیطان کے لیے، تو وہاں سیلفی بنانے کیا فائدہ؟
یہ مولوی صاحبان سیلفی کے اتنا پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیوں منع کرتے ہیں؟
سب سے زیادہ بناتے ہیں اسے،
بناتے بھی خود ہی، سن لیں بھائی،
ٹھیک ہے نا، مطلب
ایسا تو نہیں ہوگا، سب سے زیادہ بنانے والے دوسرے ہیں،
بنانے والوں میں تو ہیں،
بنانے والوں
ٹھیک ہے نا,
اور ایسی ایسی جگہوں کی آتی ہیں بعض اوقات.
تو بات یہ نہیں کہ سیلفی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں جو مولوی نہیں ہے وہ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کیوں بنا رہے ہیں. آپ اطلاع آتی ہے نا, پٹری کے کنارے کھڑے ہو کے بنا رہا تھا
جی,
اور وہ بندہ آیا اور وہ اپنا گر گیا پٹری پر اور مر گیا
جی جی,
نہر میں گر گیا, پہاڑ سے گر گیا. یہ اطلاعات آتی ہیں نا. جس طرح ہر چیز کے اندر ایک آداب ہوتے ہیں,
صحیح
تمیز ہوتی ہے, کب کوئی کام کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا. اب ایک شخص جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ہے, کوئی بھی مشہور شخصیت ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ تصویر بنائیں گے یادگار رہے گی, اور بھی کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں آپ کے, لیکن موقع بھی تو ہوتا ہے نا. موقع محل کو دیکھ کر ہی بندہ اقدامات اٹھائے گا. تو بات یہ نہیں ہے کہ ایک چیز مطلقاً غلط ہو یا مطلقاً صحیح ہو, موقع محل اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں.
پورے سفر میں یہ ہو رہا ہے, مطلب آپ کہیں سے آغاز سے دیکھ لیجئے, ایئرپورٹ سے لے کے ایئرپورٹ تک بعض لوگ پورے ویلاگ بناتے ہیں آج کل تو, کہ میں نے سفر میں کیا کیا, کیا کیا کھایا, کون سی ہوٹل میں ہوں, کب نکل رہا ہوں. تو اب ان سارے معاملات میں یوں بعض اوقات لوگوں کو اریٹیٹ بھی کرتے ہیں, مقاصد, کیا کر رہے ہیں,
مقاصد دیکھے جاتے ہیں. ایک شخص ہے جو معلومات دیتا ہے, سیاح ہے وہ,
ٹھیک,
اور لوگ اس کو اسی لیے فالو کرتے ہیں کہ جب یہ ان ایریاز میں جائے گا, یہاں کے ٹرانسپورٹ کے بارے میں بتائے گا, یہاں کے ہوٹلوں کے بارے میں بتائے گا, یہاں کے مقامات کے بارے میں بتائے گا کہ یہاں کون کون سے مقامات ہیں, اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں,
ٹھیک,
اس سمجھ میں آتا ہے.
یہ مقصد اچھا ہے,
یہ مقصد اچھا ہے. ایک شخص ہے اس کی کوئی ایسی فالوئنگ نہیں ہے, وہ پہلی دفعہ خود جا رہا ہے, خود نہیں پتا کون سا مقام کہاں ہے. اب جب کمنٹری کرتے ہیں, مائک ہاتھ میں آ جاتا ہے, تو جس جگہ وہ گئے ہیں وہ سب سے مشرف اور مقدس جگہ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ گئے ہیں, انہوں نے اب کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا ہے. جہاں جو ہے وہ کتے نہیں جاتے, مطلب کتوں تک کی آوازیں نہیں آتی, ویرانہ ہے, اداسی ہے, اس کو کہیں گے کہ جناب گل و گلزار ہے. تو ماجرا یہ ہوتا ہے کہ جب معلومات ریالٹی بیس نہیں کرتی, حقیقی معنوں پر مشتمل نہیں ہوتی, تو پھر جو ہے نا لوگ اپنے مرچ مسالوں سے اس کو تڑکا لگا رہے ہوتے ہیں, پھر یہاں ایک الگ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں.
حاجیوں کے لیے موبائل کے یوز پر کوئی مختصر مفید مشورہ کیا دیں گے آپ وہاں پر اس سفر میں, آپ کا بھی تجربہ ہے کافی.
دیکھیے موبائل کو بھول جائیں گے تو عبادت میں مزہ آئے گا.
اچھا,
عبادت میں مزہ لینا ہے تو سیلفی لیس ہو کر جانا پڑے گا.
زبردست,
اسی میں عبادت کا مزہ ہے. اب ایک انسانی جذبات ہوتے ہیں, ایک انسان جو نا ایک روحانیت محسوس کر رہا ہے, ایک کیف محسوس کر رہا ہے, اور ایک اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور لوگوں کو بھی بتاؤں. تو اول بات تو یہ ہے کہ یہ محسوسات اور بتانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے. آپ کا دل ضرور چاہ رہا ہے تو ان کو دعا میں یاد کر لیں آپ,
صحیح ہے.
ہر منظر ہر موقع بتانے جیسا ہو ضروری نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
آپ یکسوئی اختیار کریں, اپنی توجہ کو منتشر نہ کریں.
صحیح.
پورے سفر میں ایک بہت بڑی دولت ہے آپ کی توجہ.
ایسا نہ کیجئے گا. ایک کوئی اور حاجی صاحب کا مشورہ سنتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین, حج کے دوران جو میرے جو ایکسپیرینس ہوا وہ یہ تھا کہ پیدل چلنے کی عادت بنانا بہت ضروری ہے. اگر جیسے ابھی آپ کے جانے میں وقت ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک مہینہ بھی تو پیدل چلنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں, کیونکہ وہاں پہ جمعرات کے لیے 3 دن جانا پڑتا ہے. تو پیدل چلنے کی عادت ضرور بنائیں. اور بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ صحیح ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ویل چیئر کا استعمال کرتے ہیں.
صحیح ہوتے ہیں پھر بھی ویل چیئر کا استعمال اگر کریں تو کیا مسئلہ ہے؟
مطلقاً
پیسے
استعمال تو منع نہیں ہے,
پیسے لے کے وہاں تو مل جاتے ہیں,
مطلقاً استعمال تو منع نہیں ہے, لیکن جہاں نہیں کرنا وہاں منع ہے. طواف میں نہیں کرنا,
صحیح ہے, سعی میں
جس کو قدرت ہے وہ سعی میں نہیں کرنا. یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں احتیاط.
اس کے علاوہ بھی اگر واک کریں تو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے, فائدہ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ویل چیئر اتنے رش کے اندر چلانا انتہائی مشقت کا کام ہے, مطلب کسی عذاب سے کم نہیں ہے. اتنے رش میں کندھے سے کندھا چلا جا رہا ہے, جہاں پیدل نہیں چلا جاتا وہاں کوئی ویل چیئر چلا رہا ہے, آپ کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے تو کون چلائے گا, یہ بھی ایشوز ہے نا.
صحیح ہے, پیسے دے کے لوگ مل جاتے ہیں جو
پیسے دے کے 3 دن ساتھ رہے ہیں, ساتھ میں نے نہیں دیکھا.
نہیں تھوڑا کہ یہاں وہاں تک چھوڑ دو چند کلومیٹر کے لیے, وہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بجائے واک کریں.
اگر کوئی مجبور ہے, بعض اوقات اچھا بھلا صحت مند آدمی جو ہے مجبور ہو جاتا ہے,
ریشز وغیرہ میں بعض اوقات
پڑ جاتے ہیں, کمر میں کوئی چوک آ گئی ہے اس کی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ گیا, ایک الگ صورتحال ہے.
ٹھیک ہے, ویسے جنرلی بھی واک کرنی چاہیے, آپ بھی سنائے کرتے ہیں کچھ واک؟
ہر آدمی کو کرنی چاہیے.
صحیح,
وجہ اس کی یہ ہے کہ واک کرنے میں آپ کا خون گرم ہوتا ہے اور مطلب میں یوں سمجھ لیں کہ پابندی سے نہیں کرتا لیکن آج کل پابندی سے کر رہا ہوں.
اچھا
اب پچھلے دنوں دو تین مہینے پہلے کیا ہوا کہ اٹھا نہ جائے مجھ سے.
اچھا
بالکل کمر ایسی جام ہو گئی کہ اٹھا ہی نہ جائے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ سلسلہ شروع کیا تو جسم جام ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے.
صحیح.
تو مومنٹ ہوتی ہے واک سے, تو واک تو ویسے بھی کرنی چاہیے.
بہت اچھی بات ہے, وہاں ماحول بھی بنا ہوتا ہے. وہاں پر وہ لوگ جو یہاں ایک کلو میٹر نہیں چل سکتے وہاں دس دس کلو میٹر چل لیتے ہیں کیونکہ ماحول بنا ہے. بہت سارے لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جیسے اکیلا نماز پڑھنا تھوڑا بھاری ہوتا ہے اور پورے صف بنی ہے جماعت ہو رہی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے. تو ماحول بناؤ پھر بھی بندہ سستی کرے تو پھر وہ گھر پہ آ کے کیا کرے گا. تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اور اس حاجی صاحب نے جو بتایا کہ ابھی سے واک کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا. اور کچھ مشورے ایسا نہ کیجیے گا.
میرا نام منصور انور ہے, میں اس سال 1439 ہجری میں حج پہ گیا تھا. میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پہ وہ لوگ غصہ بہت کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہیں کیجیے گا,
غصہ نہ کیجیے گا. اب کوئی ستا رہا ہے, کوئی تنگ کر رہا ہے گروپ میں, کوئی بعض اوقات ایسے لڑکے بالے آ جاتے ہیں تو غصہ نہیں کریں گے تو وہ سیدھا کیسے ہوگا.
اصل میں وہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہاں غصہ آتا کیوں ہے. ایک تو یہ کہ بندہ تنہائی ہے, روز کی جو روٹین ہے وہ چینج ہو گئی ہے, پھر آرام میں خلل ہے, پھر پانچ افراد ایک کمرے کے اندر ہیں, ایک لائٹ کھول رہا ہے ایک جلا رہا ہے, ایک ایسی تیز کر رہا ہے اور ایک آہستہ کر رہا ہے.
صحیح.
پھر جناب ہر قدم پر جو نا وہ رش ہے, بھیڑ ہے, دھکے ہیں, تو پورا دن کی ایکٹیویٹی سے چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. تو غصے کے مواقع عام دنوں سے بھی وہاں زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ ادراک کر لیں گے کہ یہ سب حالات پیش آئیں گے, میری توقع سے بڑھ کر مشکلات آئیں گی اور میری طبیعت کے اندر چڑچڑاہٹ آئے گی, غصہ آئے گا, جب آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے تو آپ پھر ضبط بھی کر لیں گے.
ٹھیک ہے.
تو ضبط کرنے کے لیے پہلے سے خود کو تیار کریں کہ مجھے ضبط کرنا ہے. تو غصہ کے مواقع تو آئیں گے, بہت سارے آئیں گے.
صحیح.
بس والا آپ کو چڑھائے گا پھر اتار دے گا, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں.
بس کا ایسی خراب
بہت سارے مسائل ہوتے ہیں.
صحیح فرمایا.
بعض سے بڑھ کر ایک غصے کی جو نا کیفیت آتی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ عرفات سے مزدلفہ کے لیے آئے بس میں. اب کنڈکٹر کو اردو آتی تھی, ڈرائیور کو نہیں آتی تھی. کنڈکٹر نے ایک ویرانے میں ہمیں کہا اتر جاؤ. ہم نے کہا یہاں تو کوئی مزدلفہ نہیں ہے, پتہ نہیں کون سے پہاڑے میں لے آئے بھائی. بس اس کا اصرار اور وہ اس پر کہ ہم اتر جائیں. میں نے ڈرائیور سے بات کی, اس کو بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے میں وہاں آپ کو اتاروں گا.
اچھا
آپ, میں گاڑی موڑ لیتا ہوں. اس نے گاڑی موڑی, چلتا رہا, پھر موقع آیا جا کے اتار لیا. اب ایسے موقع پر اگر صرف غصہ کر لیا جاتا اس کنڈکٹر سے تو کیا فائدہ ہوتا؟
صحیح.
کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
بہت اچھی بات. بعض اوقات آپ کی آزمائش بھی ہو رہی ہوتی ہے نا.
جی.
کوئی کسی لباس میں کسی لبادے میں ہو سکتا ہے آپ کو آزما رہا ہو اور آپ کی آزمائش پہ آپ پورا اتر جائیں, کیا پتا بڑے بڑے انعامات کے دروازے آپ پر کھل جائیں. فیصل بھائی کچھ یہاں پر موجود حاضرین سے بھی سوالات لیتے ہیں. آپ کچھ تحائف لائیں کہ نہیں, کچھ انعامات, کچھ تحفے وغیرہ ہیں کہ نہیں؟
جی الحمدللہ.
کوئی کسی سے سوال کا جواب لیں.
جی
بھائی بتائیں, رمی کتنے دن کی جاتی ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں. رمی کتنے دن کی جاتی ہے؟ چار دن, پانچ دن, دو دن, ایک دن, تین دن, کتنے دن رمی کرنی ہوتی ہے؟
رمی تین دن کرنی ہوتی ہے
لازمی طور پر.
لازمی طور پر
تین دن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں حضور.
ہاں جو واجب ہے وہ کم از کم تین دن ہے.
ٹھیک ہے. اور ایک دن بڑھنے کی بھی کچھ وہ صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے رہیے گا اور ہمارے بھائی کو تحفہ بھی پیش کریں. چلیں یہ بتائیں کہ پہلے دن جو رمی کی جاتی ہے وہ کتنے جمروں پہ کی جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ تھوڑا سا مشکل ہے شاید. پہلے دن کی رمی یعنی 10 ذوالحجہ کی رمی جو حاجی نے کرنی ہے, یعنی کنکر جو مارنے ہیں وہ کتنے جگہوں پہ جا کے مارنے ہیں؟ ایک جگہ پہ, دو جگہ پہ, اور میکسیمم تو تین جگہ ہیں. چلیں کسی سے لے لیں. فیصل بھائی کتنے جمروں پہ ہوگی؟
جو بڑے شیطان پہ, مطلب پہلے دن ہوتی ہے.
پہلے دن صرف ایک ہی ہوگی. بس دو تین نہیں. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بڑے شیطان جمرت العقبہ, اس پر پہلے دن کنکریاں مارنی ہیں 7, اور دوسرے تیسرے دن کے لیے پھر تینوں پہ ہوتی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ سلسلے میں آئے گی. ایک اور سوال لے لیتے ہیں فیصل بھائی. چلیں یہ بتائیے کہ منا میں حاجی کو کتنی نمازیں پڑھنا سنت ہے؟
حج پہ جانے سے پہلے،
حج پہ جانے سے پہلے منا میں جو جاتا ہے آٹھویں کو حاجی پہنچتے ہیں، کتنی نمازیں وہاں پڑھتے ہیں؟
پانچ نمازیں.
پانچ نمازیں کون کون سی؟
ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کل کی فجر.
کل کی معنی نویں کی،
نویں کی،
نویں کی فجر. مفتی صاحب
ماشاءاللہ تو بھائی
جواب درست ہے، سبحان اللہ. اب یہ کیا بات ہے فیصل بھائی، کیا دے رہے ہیں آپ؟
یہ مقدس پانیوں کا مجموعہ
ماشاءاللہ
19 مدنی نماز کے رسائل.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ اپنا کچھ حاجیوں کے لیے بھی کچھ لائے وہاں جو ان کو کام بھی آئے، ایسا کچھ احرام وغیرہ بھی بانٹے ہیں؟ چلے مجلس بھی ایکٹیو ہو جائے نا. کچھ فرما رہے تھے آپ معذرت.
یہ جو سنت ہے فی الوقت سب کو میسر نہیں آتی،
پانچ نمازوں والی.
وجہ یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، اب ان کو عرفات میں بھیجا جاتا ہے، اب وہ گاڑیاں مغرب سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی رات کو ہی لے جاتی ہیں. مغرب کو گاڑی چلے گئے تو عشاء بھی نہیں پڑھ سکے گا، عشاء پڑھ لیے تو رات کو اکثر حاجی چلے جاتے ہیں عرفات میں، پھر ایک طبقہ ہے جو صبح جاتا ہے.
اور بعض رک نہیں پاتے، چاہتے ہیں سنت ادا کرنا، وہ کیا کریں پھر وہی غصے کا موقع آ جاتا.
جو پہلی مرتبہ گیا ہے اسے اپنے قافلے کو فالو کرنا چاہیے.
اچھا،
قافلے کی روٹین سے بالکل اس کو الگ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اتنی مشکلوں میں آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس کے جو نا واجبات اور فرض بھی چھوڑ جائیں.
بہت اچھی بات.
جو پہلے سے جاتے رہتے ہیں، جا چکے ہیں، انہیں پتا ہے پھر کیا طریقے کار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ پیدل جاتے ہیں، پھر
صحیح ہے
فجر پڑھتے ہیں مینا میں، کوئی آپ کو نکالتا نہیں میں نکلو یہاں سے.
صحیح،
ٹھیک ہے آپ کہیں گے ہم کل جائیں گے، مولم کا اصرار ضرور ہوگا، مولم سے بات کرنی پڑے گی بھائی ہم کل جائیں گے. تو فجر پڑھ کر پھر لوگ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور 10-11 بجے تک پہنچتے ہیں، اتنا جلدی نہیں پہنچنا وہاں پر.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ،
تو اور مشقت آ جاتی ہے.
اب مفتی صاحب شروع کرتے ہیں پریزنٹیشن، جو ہمارا خصوصی یہ سیگمنٹ ہے.
محترم ناظرین کرام، گزشتہ سلسلے کے اندر ہم نے احرام کے متعلق بہت ساری بنیادی باتیں سیکھی، احرام کیا ہوتا ہے، احرام کے ممنوعات کیا ہیں، کن کن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے. آج کے سلسلے کے اندر ہم طواف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور احرام اور طواف یہ آپ 2-3 سلسلوں میں سنتے رہیں گے. یعنی آج کے سلسلے میں ہم طواف پر بھی بات کریں گے، اور ہم احرام کی ایک اور جو ممنوع چیز ہے کہ مرد کو لباس نہیں پہننا، اسی طریقے سے جو خواتین ہیں چہرہ نہیں چھپائیں گی، اس کے تعلق سے بھی ہم بنیادی باتیں سنیں گے. سب سے پہلے ہم طواف کی طرف بڑھتے ہیں. طواف 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب ایک چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. جس طریقے سے نماز 2 رکعت سے کم نہیں ہوتی، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے سے کم طواف نہیں کہلاتا. 7 چکر لگاتے ہیں طواف کہلاتا، یہ ایک عمل ہے. یہ الگ بات ہے کہ اکثر چکروں پر بعض اوقات بہت سارے مسائل مرتب ہوتے ہیں، وہ ایک جدا گانا بات ہے. طواف کی 5 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے طواف زیارت. آپ نے سنا کہ حج کے 3 فرائض ہیں، طواف زیارت ان 3 میں سے 1 فرض ہے. اور طواف زیارت حج کے بعد کیا جاتا ہے، جسے وقوف عرفہ ملا ہوتا ہے، جب وہ میدان عرفات سے آ چکا ہوتا ہے تو طواف زیارت کیا جاتا ہے. اکثر مسنون یہی ہے کہ احرام اتار کر کیا جائے. احرام اتارنے کے بعد جب حج کا احرام اتر جاتا ہے تو طواف زیارت کیا جاتا ہے، لیکن کسی کا احرام نہیں اترا تب بھی وہ اس حالت میں طواف زیارت کر سکتا ہے. طواف زیارت کا ایک خاص وقت ہے، 10ویں کی صبح سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور 12ویں کی غروب تک واجب وقت رہتا ہے. یعنی یہ واجب ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر اندر کر لے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا اور وہ وقت گزر گیا تب بھی اس طواف کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی کفارہ، کوئی بدنہ، کوئی دم، کوئی صدقہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ادا کر دیا جائے طواف زیارت کا وہ قائم مقام بن جائے گا، بلکہ طواف زیارت خود کرنے سے ہی خلاصی ملے گی. جب حاجی احرام اتارتا ہے اور احرام اتارنے کے بعد ساری پابندیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، خوشبو اس کے لیے حلال ہو گئی، لباس کی پابندیاں ختم ہو گئیں، ایک پابندی ایسی ہوتی ہے جو طواف زیارت کرنے تک باقی رہتی ہے، جب تک کہ طواف زیارت کے اکثر پھیرے وہ نہیں کر لیتا، یہ پابندی برقرار رہتی ہے، وہ یہ ہے بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے حرام رہتا ہے۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، بہت اہم طواف ہے۔ جو دوسری قسم ہے وہ ہے طواف عمرہ۔ طواف عمرہ عمرے کا ایک رکن ہے، عمرے کے اندر احرام کی نیت کی جاتی ہے، طواف ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے اور حلق ہوتا ہے، یہ عمرے کی بنیادی چیزیں ہیں۔ عمرے کے دو ارکان ہیں، طواف اور سعی۔ عمرہ کرنے والا جب بھی عمرہ کرے گا طواف ضرور کرے گا۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے طواف قدوم۔ طواف قدوم ایک جا کر مطلب کہ پہلی حاضری کا نام طواف قدوم ہے۔ ہر حاجی پر طواف قدوم نہیں ہوتا، مثال کے طور پر کوئی عمرہ کرنے گیا ہے تو عمرہ کرنے والے پر طواف قدوم نہیں ہے، طواف قدوم حج تمتع کرنے والے پر بھی نہیں ہے، طواف قدوم حج قران کرنے والے پر ہے۔ حج قران کرنے والا اپنا جو بھی طواف جا کر سب سے پہلے کرے گا اس کا وہ طواف طواف عمرہ کہلائے گا، پھر وہ عمرے کی صحیح ادا کرے گا، اس کے بعد ایک طواف کرنا اس کے لیے سنت موقعہ ہے۔ اگر کسی نے عمرے کے ساتھ ایک طواف کر لیا اور پھر اس نے عمرے کی سعی کی تب بھی طواف قدوم تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو ترتیب کی سنت ہے وہ یہاں نہیں پائی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ جو طواف قدوم ہے یہ حج قران کرنے والے کے لیے ہے، اور دوسرا اس کے لیے ہے کہ جو میقات کے باہر سے گیا ہے اور حج افراد کر رہا ہے۔ کل آپ نے سماعت کیا ہوگا حج افراد مکہ میں رہنے والے بھی کر سکتے ہیں، ہل میں رہنے والے بھی کر سکتے ہیں، اور میقات کے باہر رہنے والے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ افراد کرنے والے جو مکہ میں رہتے ہیں یا ہل میں رہتے ہیں ان پر طواف قدوم نہیں ہے، جو میقات کے باہر سے گئے طواف قدوم ان کے لیے سنت موقعہ ہے۔ تو حج افراد کرنے والے چونکہ ان پر عمرہ نہیں ہے تو طواف قدوم وہ سب سے پہلے جا کر کریں گے۔ طواف ودا یہ حج کا واجب ہے، لیکن اس شخص کے لیے واجب ہے جو میقات کے باہر سے آیا تھا۔ حج کے موقع پر یہ واجب ہے، عمرے کے موقع پر واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ عمرے پر جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے جی طواف ودا تو ادا کر لیں، تو اس عمرے والے پر طواف ودا نہیں ہے۔ طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جائے گا وہ طواف ودا کہلائے گا۔ اگر کسی نے پہلے کر لیا ہو تب بھی مستحب یہ ہے کہ جس دن جانا ہے اس دن بھی ایک طواف کر لے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اگر آپ کی گاڑی کو 4 بجے کا وقت دیا گیا ہے تو آپ 3 بجے نہ جائیں، بلکہ فجر میں ہی یا صبح 8-9 بجے طواف کر کے فارغ ہو چکے ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں گاڑی تیار کھڑی اور یہاں آپ طواف کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور قافلہ لیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ طواف ودا یہ میقات کے باہر والے حاجیوں پر ہے، یہ ہم سن چکے۔ اور پانچویں جو قسم ہے یہ ہے نفلی طواف۔ خانہ یعنی جو حاجی باہر سے گیا ہے اس کے لیے سب سے افضل جو نفلی عبادت ہے وہ طواف کرنا ہے، کیونکہ اسے بعد میں اس کا موقع نہیں ملے گا۔ جتنا ہو سکے طواف ادا کیے جائیں، آپ 50 طواف کم از کم اس سفر جو آپ کا سفر ہے مکہ مکرمہ میں، ایک عام حاجی جو ہے کم از کم 30 دن پاتا ہے، بعض کو 20 دن بھی ملتے ہیں، تو 50 طواف ادا کرنا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں کہ نمازوں کے اوقات میں طواف نہ کریں، کیونکہ پیدر پہ جب نمازیں آتی ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ جو اس کے علاوہ اوقات ہوتے ہیں اس میں کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وقت بھی ٹھنڈا ہے اور جیسے مغرب کے بعد کا وقت ہے، آپ نے طواف کر لیا، عشاء کے بعد ایک طواف کر کے پھر آپ گھر جائیں گے، کھانا وغیرہ کھائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی صحت یاد دیتی تو آپ کر لیں، لیکن نمازوں کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہوتا ہے۔ آج کل تو ایک دوسری چیز شروع ہو گئی ہے کہ بعض اوقات مسجد الحرام شریف کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مراد یہ باقاعدہ بند نہیں ہوتے بلکہ پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جانے کی اجازت دیتے ہیں جنہوں نے احرام کی چادریں پہنی ہوتی ہیں، یعنی صرف عمرے والوں کو اجازت دیتے ہیں، اور وہ منع کر دیتے ہیں کہ جناب اب آپ طواف کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہ نظم ہے، کیونکہ پہلے اتنی مخلوق وہاں گئی ہوئی ہے اور مزید لوگ چلے جائیں گے تو زخم پیل ہوگی، مشکلات کھڑی ہوں گی، تو نمازوں کے اوقات میں زیادہ تر ایسے مراحل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صبح کے وقت میں جائیں گے، نو سے گیارہ کا وقت بہترین وقت ہے، اسی طریقے سے رات کو گیارہ سے دو بجے کا وقت بہترین وقت ہے، آپ بڑے مرضی سے اس میں بہت سارے طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کرنا ہو اس کے لیے بھی یہ بہترین وقت ہے۔
اچھا مفتی صاحب، یہ پوچھ رہے ہیں کہ طواف قدوم جو آپ نے فرمایا کہ حج افراد کرنے والے نے بھی کرنا ہے،
جو میقات کے باہر سے جائے۔
اچھا، اور جو میقاتی ہے یا جو اندر حرمی ہے،
جو
ہلی ہے،
ہل والا ہے، جو مکی ہے، اس پر طواف قدوم نہیں ہے۔
اچھا، وہ ڈائریکٹ حج کر سکتا ہے؟
جی
ٹھیک ہے۔ اچھا، جو میقاتی طواف قدوم کرے گا تو وہ احرام کے ساتھ کرے گا؟
دیکھیں، طواف قدوم حج تمتو والے پہ تو ہے ہی نہیں،
ٹھیک ہے،
حج تمتو والے پہ نہیں ہے، قران والے پر، افراد والے پر، یہ دونوں احرام کی حالت میں ہوں گے۔
احرام ظاہر ہے، میقات سے بغیر احرام اندر آ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔
طواف کے بہت سارے واجبات ہیں، بہت سارے ایسے لوازمات ہیں طواف کرتے ہوئے جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے، تو آج میں دو اہم امور جو طواف سے متعلق ہیں ان پر آپ کے سامنے بات کروں گا۔ پہلی چیز ہے پیدل طواف کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے، جس طریقے سے نماز ہے، نماز کے اندر فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، قیام وہاں پر ضروری ہے، نفل نماز ہے، وہاں قیام ضروری نہیں ہے۔ ابھی طواف کا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہر شخص جو ہے وہ ویل چیئر پر طواف کر سکتا ہے، اسکوٹی پر طواف کر سکتا ہے، یا طواف کے اندر پیدل طواف کرنے کی کوئی اہمیت ہے؟ تو ہم اس کے رول اینڈ ریگولیشن سنتے ہیں۔ کیا پیدل طواف کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے؟ جی ہاں، پیدل طواف کرنے کا وجوب ہر قسم کے طواف کے ساتھ ہے، وہ طواف طواف زیارت ہو، طواف عمرہ ہو، طواف قدوم ہو، طواف نفل ہو، طواف ودا ہو، ہر قسم کے طواف کے اندر یہ ضروری ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر اسکوٹی پر طواف نہ کیا جائے، جسے استطاعت ہے وہ پیدل چل کر طواف کرے، یہ طواف کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلا عذر طواف کرتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس شخص نے جو ہے وہ ترک واجب کیا، اور اسے بعض طوافوں پر دم دینا ہوگا، اور یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ یہ اعادہ کر سکتا ہے تو اعادہ کرے۔ کیا اسکوٹی پر، الیکٹرک گاڑی پر طواف ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، طواف ہو جانا اور چیز ہے، اور طواف کا واجب ادا نہ ہونا اور چیز ہے۔ طواف تو ہو جائے گا، لیکن جسے استطاعت تھی اس نے ایک واجب کو ترک کیا، اور اس واجب کے ترک کرنے کی بنیاد پر اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ کن چیزوں میں طواف کے اندر اس بات کی تخفیف ہے کہ جی پیدل نہ کیا جائے؟ تو وہ تخفیف کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی بے ہوش ہے، یا بڑھاپا ہے، یا اپاہج ہے، فالج زدہ ہے، تو یہ جو افراد ہیں، یہ افراد پیدل طواف نہ کریں، اس کی رخصت حاصل ہے۔ اور حج کے جو مسائل ہیں ان میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اگر مجبوری پائی گئی تھی، جب بھی کفارہ آتا ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہے پیدل طواف والا، اگر عذر تھا تو پھر اس کا کوئی کفارہ سرے سے ہی نہیں ہے۔ ایک اور اہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں طواف کے تعلق سے۔ طواف ایک عبادت ہے، بعض روایتوں میں آیا کہ طواف اور نماز میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ نماز میں کلام نہیں ہوتا، طواف میں کلام کی اجازت ہے، یعنی گفتگو کی اجازت ہے، باقی طواف نماز ہی کی طرح ہے، ایک عبادت ہے۔ اب لوگ طواف کے تقاضے بعض اوقات پورے نہیں کر رہے ہوتے، اور بہت ساری اخلاقی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور شرعی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ طواف مرد بھی کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے۔ مرد کے جسم کا ایک حصہ وہ ہے جسے ستر کہتے ہیں، یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت جو حصہ ہے یہ ستر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا جو جسم ہے، پورا کا پورا جسم ہے ماں سوائے پانچ اعضاء کے، یہ جو ہتیلی ہے آگے اور پیچھے سے، ہتیلی، دونوں ہاتھوں کی ہتیلی، دونوں پاؤں کے پنجے، اور چہرے کی ٹکلی، اس کے علاوہ جو بھی حصہ ہے وہ سارا کا سارا ستر ہے۔ یعنی عورت کا جو کان ہے یہ بھی ستر ہے، تھوڑی کے نیچے کی جو جگہ ہے ایک عورت کے لیے یہ بھی ستر ہے۔ یعنی نماز میں ان سب چیزوں کا چھپانا ضروری ہے، جو حصہ بدن کا ستر کہلاتا ہے وہ نماز میں چھپانا فرض ہے۔ اسی طریقے سے طواف میں یہ حصہ چھپانا واجب ہے۔ اگر کسی کا ستر کھلا رہ گیا، اتنا کھلا رہ گیا کہ جو نماز میں کھولنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس کے طواف کا ایک واجب ترک ہوگا، اور طواف تو ادا ہو جائے گا، نماز میں اگر ایسا ہوتا نماز ادا ہی نہ ہوتی، وہ نماز کا حکم تھا، یا طواف تو ادا ہو گیا لیکن طواف کا ایک واجب ترک ہوا اور اس پر کفارہ آئے گا۔ ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ جناب کتنا کھلا رہ جائے تو ممانعت آتی ہے، وہ اس درجے میں آتا ہے کہ جس کا کھولنا جائز نہیں تھا، یعنی وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس سے۔ دیکھیے اس جو ہے اگر اس کا پوری جو ہماری باڈی ہے، عام طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کندھے سے لے کر اور پاؤں جہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہاں تک ناف تک ایک باڈی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعضا کے تعلق سے جب ستر کی بحث کی جاتی ہے تو جسم کے بہت سارے اعضا بن جاتے ہیں، کان الگ حصہ ہے، کلائی الگ حصہ ہے، اسی طریقے سے سینہ الگ حصہ ہے، بال الگ حصہ ہے۔ اب عورت کے جو بال ہیں وہ سر میں داخل نہیں ہے، وہ الگ عضو شمار کیا جاتا ہے۔
اچھا
تو ایک عضو کی اگر چوتھائی ظاہر ہو جاتی ہے، اس پر کپڑے نہیں ہیں، وہ آیا ہے، تو پھر ستر کا کھولنا لازم آتا ہے۔ تو اگر اتنا حصہ جو ہے وہ طواف کے دوران کھلا رہا تو پھر ترک واجب ہوگا اور کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے مختلف اعضا کھلے رہے لیکن ان کو اگر جمع کیا جائے تو ان اعضا کھلے اعضا میں سے سب سے چھوٹا جو عضو ہے اس کی چوتھائی پہنچ جاتی ہے تو بھی ترک واجب ہوگا اور ستر کھولنے کا جو گناہ ہے وہ بھی ملے گا۔ ہم سن رہے ہیں کہ جناب طواف کے اندر بھی ستر کے مسائل ہیں، تو ستر کے تعلق سے ہم نے بنیادی باتوں پر گفتگو کی، مزید تفصیل بارشت میں موجود ہے، رفیق الحرمین بھی پڑھیے، 27 واجبات کے اندر بہت زیادہ تفصیل موجود ہے اس اعتبار سے کہ نفل طواف میں کھلا رہا کیا حکم، واجب طواف میں کھلا رہا کیا حکم، تو مختلف اعتبارات سے اس کی تفصیل موجود ہے، آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اشفاق بھائی یہ تو تھا ہمارا طواف کے تعلق سے مختلف واجبات ہیں، اس میں سے دو واجبات پر ہم نے گفتگو کی، اور بات اب ہم بڑھتے ہیں لباس کی طرف۔ لباس کی طرف کیوں بڑھتے ہیں کہ احرام کے بہت سارے ممنوعات ہیں، ان ممنوعات میں سے ایک ہم نے سنا تھا خوشبو کے تعلق سے، آج ایک ممنوع ہے لباس۔ اب اس کی کافی ڈیٹیل ہے، تو کیا ہی اچھا ہو حاجی اور لباس، کوئی آپ شعر سنا دیں ہمیں۔
یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا گئے
لباس کو شاعروں نے بہت ہی خوبصورت پیرایوں میں بیان کیا ہے۔ ایک نیک مسلمان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد اس کے بارے میں اتنی اداسی نہیں رہتی، شاعر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ شوق بھائی، لباس سے ہستی بدل گیا ہوں، کیا ہے وہ؟
میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا
لباس دنیا میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے لباس کو کہ جناب ڈریس کوڈ کیا ہوگا فلاں میٹنگ ہے لنچ ٹائم ہے ڈنر ہے فلاں فنکشن ہے ڈریس کوڈ کیا ہوگا تو اسی طریقے سے سفر حج کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے
سبحان اللہ
اور وہ ڈریس کوڈ جو ہے وہ محدود ہے احرام کی حالت تک یعنی جب تک احرام کی حالت برقرار ہے آپ کو اس ڈریس کوڈ کی پابندی کرنی ہے اور یہ پابندی بڑی ضروری پابندی ہے آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس اقسام کی پابندیاں ہیں شکار اور اس کے متعلقات کے اعتبار سے بالوں کے اعتبار سے ناخن کے اعتبار سے جب حالت احرام میں آ گئے تو لباس اب کس طرح کا پہننا ہے خوشبو کس طرح خوشبو کے تعلق سے کیا احکامات ہیں زینت کے تعلق سے کیا احکامات ہیں اور بیوی کے قریب جانے کے تعلق سے کیا احکامات ہیں تو ان پابندیوں میں سے خوشبو پر بات ہو چکی اور ایک دوسرا جو بڑا موضوع ہے خوشبو سب سے بڑا موضوع ہے جس پر سوالات کیے جاتے ہیں جس میں غلطیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد لباس لباس کے تعلق سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات احرام میں لباس کے تعلق سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا سوالات اٹھ رہے ہیں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ لباس کی خلاف ورزی کرنے پر مرد کو سلا ہوا لباس نہیں پہننا تھا اس نے پہن لیا تو اگر چار پہر سے زیادہ پہنا ہے اور لگاتار پہنا ہے تو اس پر دم لازم آئے گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صورت کیوں بنا ہوا ہے ایک علامتی نشان ہے چار پہر کا کچھ ہم نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے تصویروں میں کہ صبح جب طلوع ہوتی ہے سن رائزنگ ہوتی ہے اور پھر سورج غروب ہوتا ہے سن سیٹ ہوتا ہے تو اس کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دن کہلاتا ہے اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ رات کہلاتی ہے سورج غروب ہوا اور طلوع فجر تک رات ہوتی ہے تو دن کے اندر دن جو پورا ہے اسے چار پہر کہتے ہیں یعنی 24 گھنٹوں کے اندر 8 پہر ہوتے ہیں
صحیح.
تو جو دن ہے یہ 4 پہر رات 4 پہر تو اس اعتبار سے چھوٹی بڑی بھی راتیں اور دن ہوتے ہیں
صحیح.
سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ 12 گھنٹے
صحیح
اگر تقسیم کریں دن کی تو 12 گھنٹے بنتے ہیں
صحیح.
تو اگر کسی نے لباس 12 گھنٹے تک پہنا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا اور اگر 12 گھنٹے نہیں پہنا تو پھر اس کی اور صورتیں بہت ساری صورتیں ہیں اکثر صورتوں میں تو کفارہ ہے ایک آدھ صورت ایسی ہے جس میں کفارہ نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر کیا ہے ایک لمحے کے لیے بھی تو گناہگار بہرحال ہوں گے ایک اور سوال جو ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ احرام والے نے بھول کر سلا ہوا لباس پہن لیا یاد آتے ہی فوراً اتار لیا تو دم ہوگا یا نہیں کفارہ تو لازم ہے اگرچہ کہ ایک لمحے کے لیے پہنا ہو لیکن دم لازم نہیں ہوگا اب لباس پہننے والے کے لیے اگرچہ اسے قلیل لمحے کے لیے پہنا اس پر صدقہ لازم ہوگا تھوڑی دیر کے لیے لباس پہنا صدقہ اور چار پہر پورا پہنا ہے تو پھر اس پر دم لازم آئے گا ایک اور اہم سوال عذر کی وجہ سے کپڑے پہنے جا سکتے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعی معتبر عذر ہے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ سردی چڑھ جاتی ہے اس کو اب اسے کپڑے بھی پہننے پڑتے ہیں جرسی بھی پہننی پڑتی ہے انر بھی پہننا پڑتا ہے اب مجبوری ہے تو اس مجبوری کے باوجود اس شخص پر کفارہ آئے گا کفارے سے معافی نہیں ہے اجازت مل جائے گی کہ یہ شخص جو ہے وہ لباس پہنے لیکن اس کے باوجود اس پر کفارہ آئے گا لیکن جیسے مثال کے طور پر دم جب ہم لفظ دم بولتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا لیکن جب وہ مقامات پائے جائیں کہ جس کے اندر کوئی غلطی جو ہے وہ غیر اختیاری طور پر ہوئی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، تو اب اس غلطی کے بدلے بکرا زبانی کرنا ہوتا، بلکہ اور خفیف اور آسان ترین کفارے شریعت نے تعلیم کیے ہیں، ایسے موقع پر صرف وہ کفارے دینے ہوتے ہیں۔ ہم جب بات کریں گے کہ دم کیا ہوتا ہے، بدنہ کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، اور ان اگر غیر اختیاری طور پر پائے جائیں مجبوری کی حالت میں تو ان کا متبادل کیا ہے، تو آپ وہ مسائل سیکھ سکیں گے۔ فی الحال اتنا سماعت کر لیجئے کہ اگر مجبوری کی حالت میں بھی کسی نے احرام کی حالت میں لباس پہنا ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ لباس پہنتے ہیں، یعنی کسی کو واپس کر دیا کہ جناب اب جاؤ، آپ نہیں آ سکتے، آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، چادریں اتار کے لباس پہن لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا تو اب احرام اتر گیا۔
صحیح،
احرام ایسے نہیں اترتا۔ اگر واقعتاً احسار پایا بھی جاتا ہے، کوئی جانے سے روک دیا جاتا ہے، اس کا احرام کب اترے گا کہ سرزمین حرم میں اس کی طرف سے قربانی ہوگی،
دم
قربانی ہوگی، احسار کی قربانی ہے، دم کی نہیں ہے۔
بڑی ہوگی، چھوٹی ہوگی؟
چھوٹی قربانی ہوگی، اس کی طرف سے قربانی ہوگی۔ قربانی ہونے کے بعد اس کا جو احرام ہے وہ اتر سکتا ہے،
ختم ہوگا۔
بہتر یہ ہے کہ حلق بھی کروا لے،
اچھا
پھر یہ احرام اتارے گا۔ اس سے پہلے جب اس نے لباس پہن لیا، حالت احرام اس کی باقی تھی، تو خلاف ورزی پائی گئی۔
اور اگر نیت نہیں کی تھی، صرف کپڑے پہنے تھے احرام کے، تب تو یہ حکم نہیں،
نیت نہیں تھی تو پھر تو احرام شروع نہیں ہوا۔
اگر پہلے روک دیا گیا میقات سے اور نیت نہیں کی تھی، صرف احرام کے کپڑے پہنے تھے، نیت بعد میں آگے کرنی تھی، تو یہ حکم نہیں،
تو یہ حکم نہیں ہوں گا۔ ذرا بتا، ہم بات کر رہے ہیں احرام کے اندر لباس کے تعلق سے پابندیاں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حالت احرام میں موزے اور دستانے پہنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ خواتین پہن سکتی ہیں لیکن مرد نہیں پہن سکتے، مرد ہاتھوں میں دستانے نہیں پہن سکتے اور پاؤں میں موزے بھی نہیں پہن سکتے۔ مرد ایسی چپلیں پہنیں گے کہ جن سے جو پاؤں کا ابھرا ہوا حصہ ہے وہ واضح ہوتا ہو، یہ پاؤں کا جیسے ابھرا ہوا حصہ جو ہے یہ واضح اگر ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ دو جو کینچے والے جو چپل آتی ہے اس کے اندر وہ حصہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک سوال لباس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جناب، کیا مرد سر چھپا سکتا ہے؟ حالت احرام میں مرد سر نہیں چھپا سکتا، ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا، امامہ بھی نہیں پہن سکتا، اور کوئی جو نا سر پہ چادر بھی نہیں ڈال سکتا۔ حالت احرام میں سر جو ہے اسے کھلا رکھنا یہ واجب ہے، یہ حکم مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔
ایک اسلامی بہن نے پوچھا ہے ابھی کہ کیا طواف وغیرہ میں یا حج میں عورتوں کو برقعے سے جسم چھپانا لازمی ہے یا ویسے ہی کسی اور کپڑے سے جسم چھپا لیں تب؟
دیکھیں، ستر کی جب بھی بات آتی ہے تو ستر کسی بھی چیز سے چھپ جائے، کسی نے ایک ہی کمبل لپیٹ لیا ستر چھپ جائے گا اس کا۔
صحیح،
تو کپڑوں سے بھی ستر تو چھپ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ باریک نہ ہو جس سے جسم جو ہے وہ ظاہر ہو، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چست لباس ہو۔
صحیح،
وہ ایک جداگانہ غلطی ہو جائے گی۔ اور عورت کا جو برقع پہننا ہے یہ اس کے لیے اعلیٰ درجے کی جو ہے پردے کے تعلق سے جو ہے نا وہ اہمیت جو ہے وہ پورا پورا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے عورت کو اپنی زینت ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، عورت جو ہے نا اپنی زینت کو چھپائے گی تو اس کا جو لباس ہے وہ بھی ایک زینت ہوتا ہے، تو اس لباس کو بھی چھپانے کی وہ ہے، خاص طور پہ جو بھڑکیلا لباس ہے وہ زینت ہوتا ہے، تو ایسا لباس اگر پہنا ہے تو وہ
برقع بہتر ہے،
تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہتر نہیں ہے برقع پہنے، عورت کو یہی حکم ہے۔
ٹھیک،
کیا مرد کان اور گردن چھپا سکتا ہے؟ کان اور گردن، دیکھیں کان جو ہے عورت کے تو ستر میں داخل ہیں، وہ تو ویسے چھپائے گی اگرچہ وہ حالت احرام میں ہو۔ ایک بھی ایک سوال ہوتا ہے، کان کھلے رکھے گی یا چھپائے گی؟ عورت تو چھپانے ہیں، چھپانے سے مراد یہ ہے جب وہ مردوں کے سامنے آئے گی تو چھپائے گی۔ اپنے کمرے میں اگرچہ وہ حالت احرام میں ہے تو یہ کان چھپانا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن مرد جو ہے، مرد اپنے کان چھپا سکتا ہے اور گردن بھی چھپا سکتا ہے،
سردیوں میں خاص کر اس کی ضرورت پڑتی
ہے۔ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا سونے کے لیے چادر اوڑھ سکتے ہیں؟ بڑا پوچھا جانے والا سوال ہے، جی لباس کی پابندیاں ہیں، چادر کیسے اوڑھیں، پاؤں چھپ جائیں گے، تو چادر اوڑھ سکتے ہیں۔ چادر جو اوڑھنا ہے، پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو کنارے سلے ہوئے ہیں، وہ کمبل ہے، وہ سلائی ہے، تو جو کمبل ہے وہ لباس نہیں کہلاتا،
پہن نہیں رہے وہ
لباس، جو نا اس کی اپنی ایک تعریف ہے جو حج کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ لباس وہ چیز کہلاتی ہے جب آپ وہ پہن کے کام کاج کر رہے ہیں تو کوئی تکلف نہ اٹھانا پڑے.
صحیح.
تو لباس جو ہے اس کی اپنی حیثیت کے ساتھ برقرار ہوتا ہے وہ جسم پر. تو کمبل جو ہے وہ لباس کا حصہ نہیں ہے.
صحیح.
تو کمبل اوڑھ سکتے ہیں, چادر اوڑھ سکتے ہیں, پاؤں بھی چھپ جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مرد ہو یا عورت چہرہ نہیں چھپائیں گے. سوتے وقت بھی چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ سوتے میں اگر چہرہ چھپ گیا, کسی نے بتایا کہ جناب آپ تو جو ہے وہ چادر تان کر سوئے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا, تب بھی کفارہ دینا پڑے گا. اگرچہ کہ آپ کی کوئی قصد نہیں تھا اور سوتے میں ایسا معاملہ ہوا, تب بھی کفارہ لازم آئے گا. ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ ماسک لگانے کا ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے ایسے تصاویر نظر نہیں آتی تھی ہمیں, اب تو جناب کثیر تصاویر نظر آتی ہیں, ماسک لگائے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی حج کا موقع آتا ہے پتہ نہیں کون کون افواہ پھیلا دیتا ہے کہ فلاں جراثیم آ گئے,
وائرس وغیرہ,
قربانی آئے گی, جانوروں کے بارے میں افواہیں پھیل جائیں گی کہ جناب جانوروں میں فلاں بیماری آ رہی ہے. اللہ اکبر. مسلمان جب عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ افواہیں پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں. تو خیر خیریت سے حج ہوتا ہے الحمدللہ, سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی وبا سننے کو نہیں ملتی. تو ماسک جو ہے اگر آپ حالت احرام میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, اگر کسی وجہ سے آپ نے لیا ہے کوئی پابندی نہیں ہے. جبکہ آپ نماز نہ پڑھ رہے ہو, نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ منہ چھپانا جو ہے اس کی ذات نہیں ہے, تلسم کہلاتا ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے نماز میں. احرام کی حالت میں چونکہ چہرہ چھپانا منع ہے, اس بنیاد پر آپ حالت احرام میں ماسک نہیں لگا سکتے. اگر لگائیں گے تو پھر کفارہ لازم آئے گا. اب ایک بڑا مسئلہ حج کے مسائل میں سے پوچھا جانے والا ایک بہت ہی اہم ترین سوال, اور کسی حد تک تھوڑا سا مشکل بھی ہے. سوال مشکل نہیں ہوتا, جواب مشکل ہوتا ہے.
صحیح ہے.
تو جواب اس کا تھوڑا سا مشکل بھی ہے, لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مرد نے سر نہیں چھپانا تھا اور چھپا لیا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بابا جی جو ہیں وہ انہوں نے عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے لیے طواف کیا, طواف بالکل صحیح کیا, ان کا سر جو ہے نا کھلا ہوا تھا. اب طواف کے بعد طواف کی نماز پڑھنی تھی اور اپنی چادر لی اور سر پہ ڈال لی.
صحیح.
تو بعض اوقات جو ہے وہ توجہ نہیں رہتی, ایک عادت ہوتی ہے ڈالنے کی,
سر پہ ٹوپی پہن کے نماز.
تو یوں بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں.
ٹھیک.
کسی وجہ سے سر چھپ گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے ہوئے آگے والے نے اپنے احرام کو بکل ماری, لپیٹا اور پیچھے والے کے سر پر آ گیا
یا منہ پہ آ گیا,
منہ پر آ گیا. اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ برابر والے کی وجہ سے چادر منہ پر آ گئی, سر پر آ گئی. تو اگر سر پر چادر لے لی گئی اور سر اس نے ڈھانپ لیا تو اس کے کیا احکامات ہوں گے, کب کیا کفارہ لازم آئے گا؟ تو دیکھیے چار طرح کے مسائل میں عرض کرتا ہوں, اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. ایک صورت یہ ہے کہ مرد کا, کیونکہ عورتوں کو سر چھپانا تو جائز ہے نا, وہ تو سر چھپائیں گی,
لازمی ہے ان کے لیے.
اسی طریقے سے طواف کر رہی ہیں تو ان کا ستر کا حصہ ہے, وہاں بھی چھپانا پڑے گا. تو مرد کے لیے سر کے معاملے میں عورت سے زیادہ پابندیاں ہیں. تو مرد نے پورا سر چھپا لیا یا چوتھائی سے زیادہ چھپا لیا. اب ان مسائل کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک لائن کے دو حصے کر رہے ہیں. پہلا حصہ ہے عضو کتنا چھپا, اور دوسرا حصہ ہے ٹائم اور پیریڈ,
کتنی دیر چھپا,
کتنی دیر چھپا, کتنا چھپایا, سارا سر یا
کچھ حصہ,
ایک چوتھائی سے زیادہ, کتنا چھپایا, سارا سر یا ایک چوتھائی سے زیادہ. اگر چار پہر چھپا رہا, یعنی پورا دن چھپا رہا, پورا دن چادر لے کے رکھی, ماما اوڑھ کے رکھا, ٹوپی سر پہ پہن کے رکھی, تو دم لازم ہوگا. یہ پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ سارا سر چھپا کے رکھا, یا اکثر حصہ یا چوتھائی سے زیادہ چھپا کے رکھا, سارا سر یا چوتھائی سے زیادہ, لیکن چار پہر سے کم چھپایا, یعنی پورا دن نہیں چھپایا, دو گھنٹے, چار گھنٹے, پانچ گھنٹے, پھر کھول لیا. یہاں صدقہ لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ صدقہ لازم آئے گا. عام طور پر جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ چادر لی, وہ جی سائڈ وائر یوں کر دیا, تو وہ مسائل ہوتے ہیں جب سارا دن نہیں چھپایا,
ساری رات نہیں ہوتا.
جی ہاں,
جب سارا دن کہیں گے تو ساری رات بھی
انڈرسٹوڈ آ گئی. 12 گھنٹے کا ایک ہم سمجھنے کے لیے کہتے,
آج کل تو 14 گھنٹے کا دن بن رہا ہے اور رات چھوٹی بن رہی ہے,
پہلے اس کو سمجھ لیں.
ٹھیک.
تیسری صورت، مرد کا سر چوتھائی سے کم چھپا رہا، کتنا؟ سر کے چار حصے کریں، کسی طریقے سے اس نے ایک حصہ چھپا لیا، ٹھیک ہے، چوتھائی سے کم چھپا رہا، لیکن چار پہر یا اس سے زیادہ چھپا رہا، چار پہر یا
اس سے زیادہ چھپا رہا
تو صدقہ لازم آئے گا. اور جو چوتھی صورت ہے کہ مرد کا سر چوتھائی سے کم چھپا رہا اور چار پہر سے بھی کم چھپا رہا، چوتھائی سے کم اور چار پہر سے بھی کم. اب کسی نے بکل مارا، چادر آ گئی، تھوڑے سے حصے پر آئی، یہ زیادہ وقوع پذیر ہوتا ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر کیا تھا تو گناہگار ہوگا، جان بوجھ کر کیا تھا تو. ہمارے دو چیزیں رہ گئی ہیں لباس کے تعلق سے، ہم سن لیتے ہیں. ایک اہم مسئلہ کہ جہاز یا بس کی اگلی سیٹ کے پیچھے یا تکیے پر منہ رکھ کر سو گیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، تکیے پر منہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے. گال رکھنے کی اجازت ہے، جب کوئی سونے والا سوئے گا تو کروٹ تو لے گا نا.
صحیح،
کروٹ لینا منع نہیں ہے. کروٹ لی، اس نے گال اس کا مس ہو رہا ہے تکیے سے، وہ اور صورت ہے، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اوندھے منہ پڑ جاتا ہے اور پورا اس کا جو ہے اس کا سر چھپ جاتا ہے کسی طریقے سے، یا سر پر تکیہ لے لیتا آگے سے الگ سے، بالوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ جدا گانا صورت ہے. یا چہرہ چھپا لیتا ہے تکیے سے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے.
صحیح،
لیکن یہ ہے کہ اس سے کفارہ لازم نہیں ہوگا. چلے،
بس کی سیٹ،
بس کی سیٹ یہ ہے کہ اس وہ ایک چہرے کو چھپاتے نہیں ہے،
جیسے آپ نے پہلے ڈیمو کر
چہرے کو نہیں چھپاتی، تو اس اس یہ ہے کہ اس سے سر لگانا جائز ہے. لیکن اگر بالکل ایسے سیٹ پہ کھانے کی جگہ ہے اور بالکل کونیاں رکھ کے سر چھپا کے بالکل مس کر کے بیٹھ گئے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. سر کا مسئلہ ہم نے کافی تفصیل سے سنا، اب خواتین کو بھی شامل کر لیتے ہیں. مرد بھی اپنا چہرہ کھلا رکھے گا حالت احرام میں، خواتین بھی اپنا چہرہ حالت احرام میں کھلا رکھیں گی. تو اگر بالفرض وہاں چہرہ کھولنے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہی سر والے احکام ہیں. جی ہاں، اگر چہرہ مرد ہو یا عورت، اس نے پوری ٹکلی چہرے کی یا چوتھائی حصہ پورا دن چھپائے رکھا، تو دم لازم آئے گا. اگر مرد یا عورت نے منہ کی پوری ٹکلی چھپائے رکھی یا چوتھائی چھپائے رکھی اور چار پہر چھپائے رکھی، تو صدقہ لازم آئے گا. اگر مرد یا عورت نے چہرے کی چوتھائی سے کم چھپایا اور چار پہر چھپایا، پورا دن چھپایا، تو صدقہ لازم آئے گا. چوتھائی سے کم تھی، چار پہر سے کم تھا، تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، جان بوجھ کر تھا تو گناہگار ہوں گے. تو احرام کے تعلق سے ایک پابندی ہے لباس کی، لباس کے تعلق سے کیا احکامات ہیں ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. مزید باریک مسائل رہ گئے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرنے سے آپ کو وہ مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے.
ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے بتایا، ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور سوالات کی تو بھرمار ہے. اب اسی کے ضمن میں آپ نے جو باتیں جنرلی بیان کی سر اور چہرے کے حوالے سے خاص طور پر، تو اس میں یوں لگ رہا ہے کہ اب تو پھر کسی پہ دم لازم ہوگا ہی نہیں. اب کون ہے جو پورے چار پہر امامہ ہی پہن کے رکھے؟ وضو کے لیے بھی تو اتارے گا، کچھ منٹ کے لیے اتر گیا، تو کیا یہ بھی ایکسیپشنز میں آ جائے گا کہ اگر کچھ منٹ کے لیے اتارا باقی پورے 12 گھنٹے پہنا رہا؟
بعض لوگ تو پوچھتے ہیں جی وہ احرام کے ساتھ جائیں گے تو وہ چوکی والے روک لیں گے، اور ہم نیت تو ہم نے کر لیا، ہم مکاس سے آئے ہیں، کمیشن آپ کے چلے جاتے ہیں. بھائی آپ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو نفل حج کر رہے ہوتے ہیں. نفل حج ادا کرنے کے لیے آپ ایک حرام کام کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر ایک چیز تو واضح ہے، ایک صورت ایسی ہے جہاں کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جان بوجھ کے اگر پائے گئے تو گناہگار ہوں گے.
صحیح،
اگر سوتے میں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو گناہگار تو نہیں ہوں گے. کفارے کی شرائط پائے گئے تو کفارہ آئے گا، ورنہ کفارہ نہیں آئے گا. لیکن جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنا یہ تو گناہ ہے.
ٹھیک ہے، خواتین کے حوالے سے یہ بہت سوال آتا بھی ہے اور ابھی بھی آیا ہے
جی،
کہ انہیں کتنا چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے؟
کتنا باز جو ہے نا وہ کوئی یہاں تک نقاب اڑے ہوئے, کوئی اوپر کر رہی ہے, کسی کا یہاں پہ رکا ہے, کسی کا نیچے جا رہا ہے, وہ کوئی آپ ایک لائن کھینچ دیں.
دیکھیے نماز کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چہرہ چھپانے کی اس اعتبار سے پابندی نہیں کہ پیشانی کا کوئی حکم نہیں ہے, لیکن یہاں یہ کہ پیشانی ان کی کھلی رہے گی. عام طور پر یہ ہے کہ پیشانی کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, پیشانی کھلی رہے گی تھوڑی جو ہے یہاں تک جو ہے ان کا وہ رہے گا نقاب, اس سے اوپر نہ آئے, منہ کی طرف نہ آئے, کان چھپا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یہ حصہ جو چہرے کی ٹکلی جسے کہا جاتا ہے, یعنی بال چھپیں گے, بال وہ چھپائے گی, ستر کا حصہ ہے, بال کے بعد پیشانی نہیں چھپائے گی اور یہ جو حصہ ہے تھوڑی کے اوپر کا یہ نہیں چھپائے گی.
بالوں کے بعد عموماً تو یہ جگہ چھپی ہی ہوتی ہے, عورتوں کی کچھ نہ کچھ تو آ ہی جاتا ہے, تو اگر یہ اس کو مطلب اوپر کرنا پڑے گا ان کو کہ یہ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں ایگزیکٹلی وہیں تک اس کو باندھیں.
دیکھیں بال نہ ہو, بال بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں نا, یہاں کے بال نیچے ہیں, وہاں کے بال اوپر ہیں, تو اس لیے نیچے لے کر آتی ہیں. جہاں تک بال ہیں وہاں تک تو رعایت موجود ہے, بالوں کو چھپانا ضروری ہے, وہ اس لیے چھپا رہی ہیں, اس سے نیچے نہ لے کر آئے,
نشانی پر نہ لے کر آئے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں آج لباس کے متعلق جو ممنوعات ہیں اور جو مسائل ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کی ماشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم مدنی منع سے کچھ حج کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. آج ہمیں یہ کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں بتائیں گے اور یہ ہے مدنی منع کے ساتھ حج قدم بقدم.
یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں مفتی صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟
جی جی الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں, ماشاءاللہ آج آپ دوبارہ آ گئے, کیا بات ہے.
اور کیسے ہیں اشفاق بھائی, ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ علی کل حال.
جی آج میرے پاس بہت ہی اہم معلومات ہیں.
ماشاءاللہ بتائیے بتائیے.
حج یا عمرے پر جانے والے خوب متوجہ ہو جائیں, کعبہ شریف کا نام کس مسلمان نے نہیں سنا ہوگا, کیونکہ آج میں کعبہ شریف سے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں. مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں.
جی جی بالکل بالکل,
جزاک اللہ. چلیں چلتے ہیں کعبہ شریف کی طرف. جی یہ آ گئی مسجد حرام اور پیارا پیارا میٹھا میٹھا کعبہ شریف. مدنی چینل کے ناظرین میں نے آپ کو کعبہ شریف کا ماڈل تو دکھا دیا, چلیں میں آپ کو اس کے بارے میں بہت معلومات بتاؤں گا. چلیں میں بتانا شروع کرتا ہوں. کعبہ شریف چوکور یعنی اسکوائر شیپ میں ہے, اس کے چار کونے ہیں, ہر کونے کا ایک مخصوص تام ہے. جی یہ جو آپ ہماری اسکرین پہ کونا دیکھ رہے ہیں, یہ اس کونے میں جنتی پتھر لگا ہوا ہے, اس لیے اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں. چلے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو کعبہ شریف کا دروازہ دکھاتا ہوں. جی یہ آ گیا کعبہ شریف کا دروازہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین آپ لوگوں نے ملتزم کا نام تو سنا ہوگا, آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ملتزم کس کو کہتے ہیں. یہ رکن اسود اور دروازے کے درمیان جو حصہ ہے یہ سب حصہ ملتزم کہلاتا ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں کعبہ شریف کے دوسرے کونے کی طرف. یہ آ گیا ہے کعبہ شریف کا دوسرا کونا, اسے کہتے ہیں رکن عراقی. اچھا آپ میں نے آپ کو دوسرا کونا تو دکھا دیا, اس کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام رکن عراقی ہے. اچھا آپ اس کے آگے ہی بڑھیں گے نا, چلیے آپ بھی تو ہمارا کیمرہ بھی تو آگے بڑھے بھائی. یہ ہاف راؤنڈ دیوار جو ہے, ہاف راؤنڈ دیوار جو ہے اسے کہتے ہیں حتیم, یہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے. مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا؟ بالکل
جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ اس حصے کی طرف مغل کے نماز نہیں پڑھیں گے, بلکہ جو چکور شیپ میں کعبہ کی عمارت ہے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے, کیونکہ وہاں جانے والے جو ہیں خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا ہے, تو حتیم کی طرف منہ نہیں کرنا, خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے. جی
بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرا. جی مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں اس کے کونے میں اوپر اس کے سونے کا پنڈال لگا ہوا ہے, اور یہ کس وجہ سے لگا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. کعبہ شریف کی جو چھت ہے نا اس کے اوپر جو سارا بارش کا جو پانی آتا ہے وہ سونے کے پنڈال سے نکلتا ہے, اور اسے کہتے ہیں مذاب رحمت. اشفاق بھائی وہ ہے نا وہ, ہاں وہ اگر مذاب رحمت سے آپ کوئی اس سے متعلق کوئی شعر ہی سنا دیں, ماشاء اللہ کیا ہی بات ہو گیا.
برسا کے جانے والے ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔
جی بہت بہت شکریہ آپ کا اشفاق بھائی، آپ نے تو بہت پیاری نعت پڑھی ہے، آپ نعت خوان بھی تو ہیں نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں کعبہ شریف کے تیسرے کونے کی طرف۔ اس تیسرے کونے کو کہتے ہیں رکن شان۔ اچھا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اس کا چوتھا اور آخری کونا ہے۔ اچھا چوتھے کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ جب دیکھ بھی رہے ہیں اگر طواف کرتے ہوئے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے چھونا مستحب ہے۔ مفتی صاحب یہ تو ارشاد فرمائیں کہ اگر رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے چھونے کا موقع نہ ملے تو کیا ہم اشاروں سے استلام کر سکتے ہیں؟
جی نہیں، اشاروں سے استلام صرف حضرت اسود کو کریں گے، رکن یمانی کو نہیں کر سکتے۔
جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں کعبہ شریف کے تیسرے کونے کی طرف اور چوتھے کونے کی طرف۔ جی جو آپ تیسرے کونے میں نے آپ کس کا نام بتایا تھا رکن شامی، اور چوتھے کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ اچھا اس دونوں جو کونے کے بیچ میں جو دیوار ہے نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں دیوار ہے، جو بیچ میں دیوار ہے یہ مستجار کہلاتی ہے۔ یہ دیوار جو ہے یہ مستجار کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر رکن اسود اور رکن یمانی کے جو بیچ میں دیوار ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کہلاتی ہے مستجاب۔ مستجاب اور مستجار میں کیا فرق ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مستجار میں صرف را کا فرق ہے اور مستجاب میں با کا۔ دیکھیں مستجاب مستجا مستجا، صحیح ہے نا، مستجا۔ اب جو رکن اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اس میں ہے مستجاب، مستجاب لاسٹ میں آ رہا ہے با، مستجاب سے۔ اور جو رکن یمانی اور رکن شامی میں جو بیچ میں سینٹر اس کے اس میں ہے مستجار، اس میں را آ رہا ہے، صحیح ہے، مستجار۔ کعبے کے تھوڑے سے فاصلے پر یہ مقام ابراہیم میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم اس سنہرے باکس میں ہیں، تو اسی لیے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ طواف کے نفل بھی پڑھنے چاہیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، مگر بعض لوگ کچھ غلطی کر دیتے ہیں۔ تو چلے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خانہ کعبہ کا طواف کہاں سے اور کیسے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، طواف حجر اسود جس کونے میں لگا ہوا ہے یہاں سے شروع ہوگا۔ تو چلے میں آپ کو یہ 3 اسٹیپ میں بتا دیتا ہوں۔ حجر اسود سے پہلے نیت کریں اور دعا پڑھ لیں، اور پھر تھوڑا سا سر رکھتے ہوئے حجر اسود کو استلام کیجئے، اور پھر رخ ادھر موڑیں، اور پھر طواف کے لیے چلتے رہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین طواف کرتے کرتے حجر اسود پہ پہنچیں تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح 7 چکر لگانے ہیں تو آپ کا ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ اشفاق بھائی آپ کافی دیر سے خاموش خاموش لگ رہے ہیں، بھائی ہمارے ناظرین کو کچھ اشعار تو سنا دیں۔ اچھا مجھے اجازت ہے، میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ کیا امین رضا نے بڑے ٹیلنٹڈ انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، ماشاء
اللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے ان کو۔
طواف کی بات ہو رہی تھی، مولانا حسن رضا خان لکھتے ہیں
تصدق ہو رہے تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ۔ عجب دلچسپ منظر
حاضر
پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں نہ ہم آنے ہم آنے کے لائق تھے نمو قابل دکھانے کے مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے مگر ذرا نوازو بندہ پرور ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے.
کئی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ کس بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے طواف میں نصیب ہو رہے ہوتے ہیں. کالز لے لیتے ہیں, وقت کافی ہو گیا ہے.
ماشاء اللہ عز و جل احکام حج سلسلہ ایک بار پھر مفتی صاحب لے کر ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں. اللہ کریم مفتی صاحب کو بھی اسی سال مرشد کریمہ میرے لسنت کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے.
آمین,
مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ میاں بیوی حج کے لیے روانہ ہوئے اور اگر وہاں پر یہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے حج سے پہلے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے, کیا وہ حج کرے گی اکیلی یا واپس آ جائے گی اور عدت کا اس سے کیا ہوگا, براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائے.
دیکھیے حج کیے بغیر واپس آنے کا حکم تو نہیں دیا جائے گا, وہاں وہ اکثر وقت جو ہے اپنا گزارے گی اپنے کمرے میں ہی اور حج وہ ادا کرے گی, حج کرنے کے بعد پھر واپس آئے گی. اگر ہو سکے تو جلدی فلائٹ مل سکتی ہے تو جلدی واپس آئے, اور اگر دقت ہے مالی مسائل ہیں مشکلات ہیں تو بہرحال قافلے کے ساتھ رہتے ہوئے واپس آئے گی.
اور عدت یہاں کی گزارے
گی؟ عدت تو دیکھیں جیسے انتقال ہوا عدت شروع ہو گئی ہے.
اچھا,
عدت سوک کا نام ہے. عورت کی عدت کے جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں, ایک اس کی سکونت کے تعلق سے ہے کہ اس نے رہنا کہاں ہے, اور ایک جو ہے زینت کے تعلق سے, ترک زینت اس نے کرنی ہے.
ٹھیک,
اس نے بھڑکیلے لباس نہیں پہننے, اس نے جو ہے زینت ترک کرنی ہے, جو بھی اس کے احکام ہیں, کنگا نہیں کرنا, تیل نہیں لگانا سر میں, عدت کے تعلق سے جو احکامات ہیں. ایک حکم ہوتا ہے اس نے رہنا کہاں ہے, رہنا تو وہیں ہوتا ہے جہاں شور کے ساتھ رہتی تھی, لیکن اب چونکہ موقع ایسا ہے آ چکی ہے فرض ادا کرنا ہے تو فرض ادا کرے گی. ہاں جانے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو پھر حج کے لیے جانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا, اور حکومت نے بھی اس بارے میں آسانیاں رکھی ہیں کہ مرد کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی کوئی اس کی درخواست جمع کرائے گا, یہ عذر پیش آیا تو وہ فارم وغیرہ اس کے واپس ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے, پیسے بھی واپس ہو جاتے.
ٹھیک ہے,
لاسٹ ایک دو کالز دے دیجیے.
محمد ہاشم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جو حج تمتو کے ارادے سے مکہ شریف گیا اور حج سے پہلے وہاں مدینے, وہاں سے مدینے چلے گیا, تو وہ واپسی جب مکہ آئے گا تو کیا وہ حج قران کی نیت کر سکتا ہے؟
مدینے سے آنے والا قران کر سکتا.
حج سے پہلے مکہ گیا اور پھر مدینہ منورہ چلا گیا, اب دوبارہ مکہ مکرمہ آنا ہے. دارالافتاء اہل سنت کا یہی رائے ہے کہ اب یہ شخص جو ہے یہ قران نہیں کر سکتا.
ٹھیک, اگلی کون؟
سر میں سوال یہ ہے کہ میرا جو ہے نا سے جا رہا ہوں اور میں ورکر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم پانچ دن کے لیے چلے جائیں گے احرام کی عرب کے اندر, تو یہ کہ بیچ کے اندر ہم نہانے کا جو ہمارا جس ہم غسل کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں؟
اگر نہانے کی کوئی وجہ پائی جاتی ہے تو نہا لیں, غسل ٹھنڈک کے لیے اس کی بھی ممانعت تو نہیں ہے, لیکن میل نہیں چھوڑائیں گے. حالت احرام میں نہاتے ہوئے میل نہیں چھوڑانا.
میل چھوڑانا جو ہے وہ کیا مراد
ہے؟ بات بغیر خوشبو کے بھی صابن ہے تو صابن اسی لگائی جاتی ہے کہ میل چھوٹے. پانی بہانے کی اجازت ہوتی ہے, میل نہیں چھوڑایا.
اسی طرح وہ نہانے کے لیے چادریں اتارنے کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام اتر گیا.
چادریں تو ظاہر بات
چادر اتارنے میں کوئی حرج نہیں.
کوئی حرج نہیں.
اسی طرح سونے کے لیے چادر اتار سکتے ہیں, صرف تہبند بندہ ہو اور اوپر سے جسم کھلا ہو اور سو رہے ہیں تو حرج تو نہیں.
چادر تو اتار سکتے لیکن وہاں کے ایسے بڑے تیز ہوتے ہیں. بعض اوقات اکثر جو ہے نا اکثر ونڈو ایسی ہوتے ہیں
دن میں گرمی ہو جاتی ہے، دن میں سونے لگے،
مینا میں تو یہ گرمی ہوتی ہے،
ہاں ہو جاتی،
کمروں میں کافی ٹھنڈک ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، سلسلہ آپ نے دیکھا، سوال ہم نے کیا تھا میقات کتنے ہیں، اور درست جواب ہے میقات 5 ہیں، یہ وہ حدود ہیں کہ جن سے آگے بغیر احرام کے نہیں گزرا جا سکتا جو مکہ شریف جا رہا ہے اس کے لیے۔ جواب درست کئی جگہوں سے آئے ہیں، ان میں سے 12 کا انتخاب ہوا قرآن دازی کے ذریعے، اور درست نام ہیں بنت ندیم اتاریہ عارف والا، عبد الرافع لاہور، توفیق کراچی، احمد رضا حافظ آباد پنجاب، بنت عامر کراچی، حسن نزا خیبر پختونخوا، شاہ جہان شہر کا نام نہیں لکھا، بنت رفیق کراچی، بنت جاوید ان کا بھی شہر کا نام نہیں ہے، بنت غلام رسول لالا موسیٰ پنجاب، بنت ریاض اسلام آباد، اور ایک اسلامی بہن ہے جن کا نام نہیں ہے لیکن ان کا نمبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن دازی میں کن کا آج نام نکلتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ایک چھوٹا سا تحفہ بھی ہماری طرف سے ملے گا۔ یہ ہیں پنجاب سے عارف والا کی اسلامی بہن بنت ندیم، ان کے لیے انشاءاللہ آج یہ تحفہ پہنچے گا۔ سب اگلے سلسلے میں ہم کیا سنیں گے کچھ اگر بتا دیں؟
دیکھیں اگلے سلسلے کے اندر ہم ایک سیکوینس سے آگے بڑھ رہے ہیں، جانے والا احرام سب سے پہلے مانتا ہے،
جی،
اس کے بعد وہ مسجد الحرام میں اترتا ہے، تو آج ہمارے مبین رضا نے جو ہے وہ اپنی گفتگو کے ذریعے بتائے ہیں کہ جی خانہ کعبہ اور حرم جو ہے مسجد الحرام شریف، اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ کے اجزاء کیا ہیں، طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے طواف، یعنی جانے والے اگر عمرہ کریں گے تو ہم اگلے سلسلے کے اندر عمرے کی ادائیگی کو فوکس کریں گے، عمرے کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے، اور دو چیزیں ہماری چل رہی ہیں، ہم احرام کے تعلق سے مزید کچھ ضروری باتیں بیان کریں گے،
ٹھیک،
اور طواف کے تعلق سے مزید کچھ ضروری باتیں بیان کریں گے، یہ تین جو ہیں وہ مرکزی چیزیں ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گی
انشاءاللہ۔ اسی طرح کے پیارے پیارے سیگمنٹس بھی ہوں گے، اللہ پاک ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صدا شہر مکہ میں آتا رہوں۔